أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. آج 15 ماہ مبارک رمضان ہے، اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو مبارکباد عرض کرتا ہوں. خداوند عالم ان کے حقیقی مومنوں اور ان کے حقیقی شیعوں میں سے ہم سب کو قرار دے. آج انشاءاللہ قرآن مجید کا 15 جز ہم پڑھیں گے. ابتدا میں ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں حسب معمول عرض کریں گے. صلوات پڑھیے محمد والے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إذا ذي العرش إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا
صلوات قريب محمد وعليكم ہم نے سورۃ الاسراء جس کو سورۃ بنی اسرائیل کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کی آیت نمبر 54 تک ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ باقی تلاوت آپ خود سے کریں گے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں پندرہویں جز کا آغاز سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے اس طرح جیسا کہ پہلی آیت میں رسول اللہ کے اس سفر معراج کا ذکر آیا اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو رات کو سیر کرنا رات کو سفر کرنا اس کو عربی زبان میں اسراء کہا جاتا ہے اسراء نام اسی پہلی آیت میں معراج کے سفر کی نسبت سے اور بنی اسرائیل نام آگے جو بنی اسرائیل کا تذکرہ آ جائے گا اس کی مناسبت سے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں بنام خدائے رحمان رحیم آیت نمبر 1 ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصا تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں یقیناً وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے مسجد الحرام یعنی جہاں پر بیت اللہ ہے مکہ میں خانہ کعبہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سفر مکہ سے جب رسول اللہ مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے یہ پیش آیا تھا. مسجد اقصا یعنی بیت المقدس جو فلسطین میں یروشلم میں ہے, اس مسجد کی اہمیت کیا ہے؟ ایک تو بنیادی ترین اس کی اہمیت کا سبب یہ ہے کہ یہ بہت سارے انبیاء کا مسکن ہے اور انبیاء کی تحریکوں کا مسکن ہے, اور اللہ تبارک و تعالی گویا رسول اللہ کو اس سرزمین کا عینی مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں. فرمایا کہ جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت کیا, اس بابرکت سے مراد یعنی وہ انبیاء کی تحریکوں کی برکات بھی ہے, اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مکہ آپ کو معلوم ہے کہ صحرائی پتھریلے پہاڑوں پر بنجر پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے, لیکن اس کے برعکس جو یہ مسجد اقصا کا جو علاقہ ہے وہ زرخیز اور سرسبز علاقہ ہے, یعنی ظاہری بھی جو برکات ہیں زراعت وغیرہ کی اور اس طرح کی وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی. باقی ظاہر ہے کہ اس سفر کی جو تفصیلات ہیں وہ احادیث میں روایات میں بہت زیادہ ان کی تفصیلات ہیں, یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. ایک اور جگہ پر سورہ نجم میں اس سفر کا تذکرہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, آیت نمبر 2. اب چونکہ یہ مسجد اقصی فلسطین, یہ علاقہ وہی ارض مقدس ہے کہ جو جس کی داستان جڑی ہوئی ہے بنی اسرائیل کی داستان سے, جہاں پہلے انہوں نے بذریعہ جہاد جانے سے انکار کر دیا تھا اور بعد میں پھر 40 سال ان کو صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی گئی, اور اس کے بعد پھر یہ سرزمین اسی جہاد کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوئی. اب اسی سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کا ذکر, اور انہیں خبردار کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی قرآن میں کئی مرتبہ یہ ذکر گزر چکا کہ جس معاشرے میں اسلام کی تحریک شروع ہوئی ہے وہاں پہ کون کون سے گروہ موجود تھے. ایک تو وہی مشرک تھے کہ جو بہت فاصلہ ہو گیا تھا حضرت اسماعیل کے بعد علیہ السلام, ان کے بعد کوئی نبی ان کے درمیان نہیں آیا تھا. انہوں نے حضرت ابراہیم کے دین توحید کو مسخ کر کے اپنی بدعات, جو جیسے ناچتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے, حج کو بھی خراب کر لیا تھا, اپنی طرف سے ننگا ہو کے طواف کرنا اپنی طرف سے رسم ایجاد کر لی تھی, اور حضرت ابراہیم کے دین کو تحریف کر دیا تھا. ایک یہ لوگ تھے. اسی طرح دوسرے لوگ جو اس معاشرے میں موجود تھے وہ یہودی تھے, اسی طرح ایک گروہ جو تھا وہ مسیحیوں کا گروہ تھا, اور ایک اور گروہ جس کا قرآن میں تذکرہ آیا وہ تابعین تھے, جن کو غلط مشہور ہے کہ وہ ستارہ پرست تھے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی حضرت یحییٰ کی قوم تھے, اور ان کی بھی ایک آسمانی کتاب تھی جو علماء نے تحقیق فرمائی ہے, انہوں نے اس کے بارے میں مسئلے کو کلیئر کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں جن انبیاء کے نام آئے ہیں یہ وہ انبیاء ہیں غالباً کہ جن کے نام اور کم و بیش حالات اہل کتاب سے ان مشرکین نے سن رکھے تھے, جانتے تھے. ورنہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر جگہ ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجا. بس ہندوستان میں بھی انبیاء آئے ہوں گے, مثلا چین میں انبیاء آئے ہوں گے, مثلا دیگر سرزمین روئے زمین پر جہاں جہاں انسانوں کی آبادیاں ہیں قرآن کی صراحت کے مطابق وہاں انبیاء آئے. اور بعید نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بعد میں دین کو تحریف کر لی ہے, شرک پر آ گئے, بت پرستی پر آ گئے, ہو سکتا ہے کہ جن کے یہ نام لیتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہو اپنے زمانے میں, جن کی تعلیمات کو پھر تحریف کر کے بگاڑ کے انہوں نے یہ شکل بنا لی. جیسے کہ خود مشرکین مکہ نے خالص ترین دین توحید حضرت ابراہیم جن کی اتنی تعریف کی گئی ہے, ان کے دین کو بگاڑ کر ایک بدترین بت پرستی اور ایک بہترین عبادت جو حج تھی اس کو بھی کتنا مس اور بے حیائی کا ایک مرکز گویا کے بنا لیا تھا. اریاں طواف کرنا, عورتیں مرد اریاں ہو کر مثلا وہاں پر طواف کیا کرتے تھے. تو یہ بھی میں عرض کر دوں, یہ اریاں طواف کا مسئلہ کیا تھا, انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ کے, یہ جو بدعات کی دین نے اتنی مذمت کی ہے نا, یہ وجہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ کے پیسے بنانے کے لیے مکے والوں نے قریش نے قانون بنایا تھا
انہوں نے کہا تھا کہ طواف ایک خاص لباس میں ہو سکتا ہے, اور جب کوئی باہر سے لوگ آتے تھے تو ان کے پاس وہ لباس مہنگا تھا, اس کی قیمت زیادہ رکھی تھی, تو پھر کرائے پر دیتے تھے, کرایہ لیتے تھے تاکہ پیسے بنا سکے. یہ مزاج ہے دین کی چیزوں سے دنیا کمانے کا, چاہے جو بھی شکل ہو. تو یہ لوگ, ایک دفعہ ایک عورت آئی, جوان عورت آئی, اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے, حج کرنے کے لیے وہ آئی اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے, نہ لباس خریدنے کے طواف والا مخصوص لباس, اور نہ ہی طواف کو کرائے پر لینے کے. اب وہ جوان تھی, خوش شکل تھی, تو حج کیونکہ سب کے نظروں میں ایک بڑی اہم عبادت تھی, اس لیے مکہ لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے, ورنہ اس صحرا میں بیابان میں کس نے آنا تھا. تو اس نے طواف شروع کیا تو یہ سارے پھر بے حیاؤں کی طرح کنارے پر کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے اور اشارے کر رہے تھے. تو یہ دین کی تحریف ہر سب لوگوں نے کی ہے. تو جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں بعید نہیں ہے, مثال کے طور پر یہ جو ہندو ہیں اصالتاً یہ بھی جن کو یہ انہوں نے مثلا مختلف قسم کے بھگوان نام دیے ہوئے اور رام اور فلان, بعید نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء ہوں ان بستیوں میں, لیکن بعد میں جن کی تعلیمات کو مس کر کے اور اس کو بگاڑ کر یہ شکل بنا دیا گیا. اور اس بعض ہندو کتابوں میں جو ان کی مقدس کتابیں ہیں, خالص توحید کے الفاظ بھی ابھی بھی وہ آثار موجود ہیں. تو یہ بنی اسرائیل اس معاشرے میں موجود تھے, اور یہ گویا کہ زیادہ مؤثر لوگ تھے, زیادہ مکہ میں بھی مدینہ میں بھی ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا. تو ان یہ لوگ زیادہ منتظر تھے رسول اللہ کے, لہذا قرآن ان کی حرکتوں کی مذمت قرآن نے زیادہ کی. تو تم سے تو توقع یہ تھی کہ تم فوری ایمان لاؤ, اور تم نے اس حد پر چلے گئے کہ تم مشرکوں کو کہنے لگے کہ مشرک زیادہ بہتر راستے پر ہیں اس رسول اور اس کے ماننے والوں سے, جیسے کہ سورہ نساء میں گزری تھی یہ بات. اس حد جب انسان کسی کے بغض میں آتا ہے اور تعصب میں آتا ہے تو وہ اس قدر پھر غلط حرکات اور غلط باتیں اور بہتان باندھنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعصب سے انسان کو محفوظ رکھے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مذمت اور ذکر اور جو خبردار کیا گیا ہے وہ اس بنی اسرائیل کو قرآن مجید میں خبردار کیا گیا ہے. یہ اس کا پس منظر تھا, انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 2, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ. قرآن نے وکیل کا لفظ یعنی اپنے امور سب میرے سپرد کرو, کسی اور کو اپنا کارساز نہ بناؤ. 3, اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا, یعنی کشتی میں, نوح یقیناً بڑے شکر گزار بندے تھے. یہ بھی ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ اے بنی اسرائیل تم ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا, اور وہ اپنے نیک ہونے اور ایمان کی وجہ سے بچ گئے تھے, اور نوح بھی کتنے شکر گزار بندے تھے, اور تم کیا ہو. یہ قرآن بتاتا ہے کہ اپنے نیک آبا و اجداد پر فخر کرنا کہ میرے آبا و اجداد بہت نیک تھے, یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا, بلکہ زیادہ قابل مذمت ہے انسان کہ اگر وہ نیک تھے تو تم کیوں ایسے غلط بیچ میں سے نکلے ہو, تمہیں بھی انہی کے راستے پر چلنا چاہیے. 4, اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد برپا کرو گے اور ضرور بڑی طغیانی دکھاؤ گے. 5, پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے زبردست طاقتور جنگجو بندوں کو تم پر, یعنی بنی اسرائیل پر, یہودیوں پر مسلط کیا, پھر وہ گھر گھر گھس گئے اور یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا. بنی اسرائیل پر پہلا جو شدید سختی آئی, یہ جن 2 اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے دنیا میں, 2 سختیوں کا, پہلا بابل کا, بابل شہر کا, جس قرآن نے بابل کہا ہے, اس کا بادشاہ تھا بہت طاقتور, اس نے فلسطین پر یہاں بیت المقدس پر حملہ کیا اور یہودیوں کی بستیاں شدید طریقے سے اجاڑ کے رکھ دی, عمارتیں سب کچھ اس نے تباہ و برباد نیست و نابود کر دیا, اور وہ لوگ ان کے گھروں میں گھس کر مثلا جو کیا جا سکتا تھا ان کے ساتھ انہوں نے کیا. یہ پہلی دفعہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ایسا کیا ان کے ساتھ. اب دیکھیے اس بات سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے, یہ بڑی عبرتناک بات ہے, یہ بڑی عبرتناک بات ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے زبردست جنگجو بندے بھیجے, حالانکہ یہ کافر تھے, وہ جو بابل سے لشکر آیا تھا اور وہ جو بادشاہ تھا انتہائی ظالم اور جابر اور یعنی بے دین تھا, لیکن اللہ جن کے ذریعے سزا دلوا رہا ہے, جن کو دین دیا اور انہوں نے دین کی قدر نہیں کی, جن کو تورات دی اور انہوں نے تورات کی قدر نہیں کی, جن میں نبی بھیجے انہوں نے نبیوں کی قدر نہیں کی اور راستہ بدل دیا, تحریف کر کے بے ایمان ہو گئے, ان کو جن کے ذریعے سزا دلوائی جا رہی ہے ان کو اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے. یہ اپنے بندے اس لیے نہیں کہ وہ بڑے اچھے تھے, یہ اپنے اس لیے کہ اللہ نے ان کو گویا استعمال کیا ان کو سزا دینے کے لیے. اور شاید آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے, آج بھی مسلمانوں نے جو سلوک کیا ہے قرآن کے ساتھ, اور مسلمانوں نے جو دین کے ٹکڑے کیے اور فرقے بنائے ہیں, اور مسلمانوں نے جو دین اسلام جیسی عظیم ترین نعمت کی ناقدری کی ہے, اس کی تعلیمات کو بھلا کر اور عجیب و غریب قسم کے نظریات بنائے ہیں, جبکہ قرآن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, ان کے درمیان موجود ہے, خرافات کے پیچھے چل پڑے ہیں, گمانوں کے پیچھے چل پڑے ہیں, قطعی علم کو چھوڑ کر اور اس کے احکامات کو چھوڑ کر, تو بعید نہیں ہے کہ یہ جو سزائیں مل رہی ہیں, اور کفار حملہ کرتے ہیں کبھی مثلا افغانستان پہ کرتے ہیں, کبھی عراق پہ کرتے ہیں, کبھی مثلا کہیں کرتے ہیں, کبھی کس جگہ پہ کرتے ہیں, یہ سزا ہے. اگر ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اگر فلسطین میں یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اصل میں ہم خود گناہگار ہیں, ورنہ اللہ نے تو اتنی عظیم نعمت دی تھی ہمیں, اور قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اللہ نعمت کو نہیں چھینتا جب تک قوم خرابی نہ کرے جس کو نعمت دی گئی ہوتی. قرآن آنکھیں کھولنے والی کتاب ہے, ہوش میں آنے والی اور اپنے آپ میں آنے والی کتاب. یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ نے کہا تھا بنی اسرائیل, قرآن نے گواہی دی ہوئی ہے, فضلناکم فضلناہم علی العالمین, ہم نے انہیں عالمین پر فضیلت بخشی تھی. اور پھر اسی قرآن نے کہا ان کی نافرمانیوں اور ان کے حد سے گزر جانے کی وجہ سے, لمٹس کراس کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی, ان پر ذلت دے مائی. عبرت ہے ساری قرآن کی. یہ اس لیے آیتیں نہیں ہے کہ بندہ کہے بہت گندے ہیں یہودی, اس لیے کہ انسان دیکھے کہ ہم نے کیا کیا اپنے دین کے ساتھ. جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ گزشتہ قومیں گزر گئی, اب ہم نے تمہیں وارث بنایا, جانشین بنایا, تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو دین کے ساتھ. قرآن مجید بڑا واضح, کوئی مبہم بات اس میں سمجھنے والے کے لیے نصیحت, بڑی واضح ہے اس میں. تو پہلا حملہ اس بابل کے بادشاہ نے کیا تھا, بعد میں پھر اس نے یہ سارے ظلم و ستم کیے, بعد میں اللہ ظاہر جو تاریخ میں ملتا ہے, ایرانی بادشاہ کوروش کبیر جسے کہتے ہیں, اس نے حملہ کیا اور اس کو شکست دی بابل والوں کو, اور اس کے بعد پھر اس نے یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, ان کو آزادی دی, اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے تجدید کی آئین یہود کی اور تورات وغیرہ کی, جس لیے حضرت عزیر کو اتنی عقیدت کرتے ہیں کہ وہ غلو کر کے ان کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا. عجیب ہے انسان, اللہ کی تعلیمات کی اہمیت بھول جاتے ہیں اور مقدس ہستیوں میں غلو کر کے پھر اپنی ان سے منسوب کر کے اپنی بخشش کے لیے شارٹ کٹ نکالتے ہیں, بجائے یہ کہ اللہ کے آئین کو قائم کریں اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے, اب بھی ہو رہی ہے, اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. کوروش کبیر کے بعد یہ ان کی حالات بہتر ہوئے, پھر انہوں نے ترقی کی اور آباد ہوئے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب ان کی سرکشیاں بڑھی تو دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے دو یہاں پہ وعدوں کا کہا ہے, پھر روم کا ایک بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا اس کے لشکر نے, اور انہوں نے بھی ان کو یہودیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا, ان کی آبادیاں اجاڑ کے رکھ دی, اور ان کی عمارتوں کو مقدس عمارتوں کو بھی انہوں نے نابود کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو دفعہ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے, اور پھر آگے جیسے آئے گا, اگر اے یہودیوں تم پھر پلٹے اپنی حرکتوں پر تو ہم بھی پلٹیں گے. اب یہودی تو پلٹ چکے ہیں اپنی حرکتوں پر, اللہ کی پلٹ باقی ہے ان کو سزا دینے کی, کہ انشاءاللہ ان قریب وہ سزا ان کو حقیقی مومنوں کے ہاتھوں اللہ دلوائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ ضرور فساد برپا کرو گے اور ضرور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. پانچ, پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے زبردست طاقتور جنگجو بندوں کو تم پر مسلط کیا, پھر وہ گھر گھر گھس گئے اور یہ پورا ہونے والا وعدہ تھا, یعنی ہم نے کہا تھا ہوا یہ. چھ, پھر دوسری بار ہم نے تمہیں ان پر غالب کر دیا اور اموال یعنی مال میں بھی فراوانی تمہیں کر دی, اور اموال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد بڑھا دی. ساتھ, اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لیے نیکی کی, اور اگر تم نے برائی کی تو بھی اپنے حق میں, اچھا نتیجہ بھی تمہیں ہی ملے گا اور برائی کا خرابی بھی تمہارے اوپر ہی آئے گی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے, یعنی یہ وضاحت کے لیے, ایسے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا, ایسے لوگوں کو کہ وہ تمہارے چہرے بدنما کر دیں اور مسجد میں اس طرح داخل ہو جائیں جس طرح اس میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے, اور جس چیز پر ان کا زور چلے اسے بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیں. یہ رومی پھر یہودیوں کو پکڑ پکڑ کے لے گئے, ان کی عورتوں سے بھی بدسلوکی اور جو کرنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی پکڑ کے لے گئے, اور ان کے مردوں کو وہ اپنے وہ جو سرکس ہوتے تھے ان میں جانوروں کے سامنے پھینک کر جانور ان کو چیرتے پھاڑتے تھے, اور یہ تماشا دیکھتے تھے رومین. یہ کہہ رہے تمہارے چہروں کو بدنما کر دیا گیا سرکشی کے عوض. اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں ابو غریب جیسی جیلوں میں جو امریکی بھیڑیوں نے سلوک کیا ہے بعض مسلمانوں کے ساتھ, یہ اسی کی جھلک ہے. یہ قرآن مجید کی عبرتیں, اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے, چاہے واقعی جنگلی درندے ہو چاہے انسان کی شکل میں آج کل کے خوبصورت چہرے بنائے ہوئے درندے ہو, کہ جن میں سر فہرست ہی ہے امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادی لوگ ہیں. آٹھ, امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا, اور اگر تم نے شرارت دہرائی یعنی اگر تم پلٹے خرابی کی طرف تو ہم بھی پلٹیں گے, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. نو, یہ قرآن, توجہ کیجیے, یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کتنی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں قرآن سمجھنا بڑا مشکل ہے, بہت آیات کا انکار کرتے ہیں اور پوچھا جائے گا ان سے. اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. ان مومنین کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں, نہ کہ صرف دل میں ایمان رکھا ہوا ہے. بڑی عقیدت ہے ہمارے دل میں, عقیدت کے نام پہ لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں, لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں جن سے عقیدت ہے انہی کی نافرمانیاں کرتے ہیں. عمل بتا رہا ہے بے ایمان ہے, اور عمل بتا رہا ہے کہ یہ نام کے اپنے ایمان کا دعویٰ ہے صرف ان کا. تو قرآن کی یہ واضح آیت, جس کو سمجھ آتی ہے وہ سمجھے, جس کو نہیں سمجھ آتی اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے گا. اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے, اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. دس, اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ قرآن دو باتیں بڑی واضح کرتا ہے. گیارہ, اور انسان کو جس طرح خیر مانگنا چاہیے اسی انداز سے شر مانگتا ہے, اور انسان بڑا جلد باز ہے. یعنی انسان, اس کا معنی بھی یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے عذاب کی جلدی کرتے تھے بعض لوگ, یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کے لیے بہت جلدی دنیا مانگتا ہے، حالانکہ اس دنیا میں اس کے لیے اکثر عذاب چھپا ہوتا، اس کا نتیجہ اس کے لیے برا نکلنا ہوتا. 12. لہذا جب دعا مانگے تو جب کوئی چیز کسی چیز کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں دے دے، تو ساتھ یہ کہا کرے کہ خدایا تو ہم سے بہتر جانتا ہے، اگر اس میں خیر نہیں ہے تو تو بہتر فیصلہ کر. اللہ تعالیٰ یہ انسان کی اگر معرفت صحیح ہو تو پھر اس طرح دعا مانگتا ہے، اور پھر جب نہ ملے تو پھر اللہ سے ناراض بھی نہیں ہوتا کہ کیوں نہیں دی مجھے. 12. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا، جب دن آنے لگتا ہے تو رات ختم ہونے لگتی ہے، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو. رات دن سے انسان پھر ایام گنتا ہے، اسی سے مہینہ کرتا ہے، اسی سے سال گنتا ہے. اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے. 13. اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب پیش کریں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. یہ قرآن کا لفظ ہے طائرہ فی عنقہ، طائر یعنی اس کا نصیب، اور یہ طائر ویسے پرندے کو کہتے ہیں، لیکن پرندوں سے لوگ فالیں نکالتے تھے نا، ابھی آج بھی طوطے سے فال نکلواتے ہیں مثلا، تو پھر وہ نصیب کو بھی طائر کہنا شروع کر دیا. تو وہ لفظ قرآن نے استعمال کیا کہ ہر ایک شخص کا نصیب اس کی گردن میں لٹکا ہوا. کیا کیفیت ہے؟ خدا بہتر جانے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے خدا نے بتایا کہ دو فرشتے تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن نے سراد کیے کہ دو تمہاری باتوں کو نوٹ کرنے والے، وہ دائیں اور بائیں سے نوٹ کرنے کے لیے ہوشیار بالکل بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی خطا کوئی غفلت نہیں کرتے. اسی طرح یہ کہ ہر انسان کا جو نصیب کیا ہے، اس کے عمل کا نتیجہ، اور اس کی آگے وضاحت کر دی کہ قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایسی کتاب پیش کریں گے، وہی جو اس کے گلے میں گویا لٹکی ہوئی تھی، اسے پیش کریں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، یعنی سارے اعمال اپنے اس میں دیکھے گا. 14. اسے کیا کہا جائے گا؟ اپنا اعمال نامہ پڑھ، آج اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے، تو خود ہی دیکھ کہ تو نے کیا کیا ہوا، اپنی حرکتیں خود ہی دیکھ کہ تو نے کیا 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 ہوا. 15. جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، یعنی جو قبول کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہوتا ہے یعنی ہٹ دھرمی کر کے قبول نہیں کرتا، اس کا نتیجہ گمراہی ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. 13. گناہ میرے ذمے، یہ تھوڑا سا آج کر لیں میرے ذمے آ گیا. بعض دفعہ گندے دوست ایسے بھی کرتے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کر دیں عذاب دینے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ. خداوند اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک ہم رسول بھیج نہ دیں، یعنی بات بتا نہ دیں، بات پہنچا نہ دیں، ہم عذاب نہیں کرتے. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ انبیاء کا بھیجنا اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے. 16. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں، یا پھر قانون بتایا جا رہا ہے، ورنہ اللہ کسی کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قرآن نے صراحت کی ہوئی، یہ ڈالنا چاہتے ہیں یعنی مشیت اللہ کی، کہ وہ پھر جب ہلاکت کی طرف بستی جاتی ہے تو خدا کا ارادہ وہی ہوتا ہے، جو یہ کریں گے ازل سے اس کا ارادہ معین ہے، اس کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی، کہ جو یہ حرکتیں کریں گے انہوں نے ہلاک ہونا ہے. اور وہ ہلاکت جب ہونے لگتی ہے تو پھر اس بستی میں کیا 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 جاتا ہے، کیا حرکتیں ہوتی ہیں، توجہ فرمائیں. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو، مترفین کہا جاتا ہے جن کے پاس مال و دولت دنیا کا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ جو مالدار طبقہ ہوتا ہے یہ بدماشیاں بہت کھل کے کرتا تھا، ان کی بدماشیاں، ان کی عیاشیاں، اور پھر چونکہ خود گندے ہوتے ہیں اور عام طور پر معاشرے میں باثر لوگ ہوتے ہیں، تو یہ معاشرے کو بھی ویسا ہی بنا دیتے ہیں تاکہ ان کی اپنی بدماشیوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو اس کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس بستی میں فسق و فجور کریں، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب برحق ہو جاتا ہے یعنی لازم ہو جاتا ہے, پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہے سنت الہی. ہلاکت تب ہوتی ہے بستیوں کی, عذاب تب آتے ہیں. 17, اور نوح کے بعد کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا. یعنی تم خبردار ہو جاؤ اے بنی اسرائیل, تم خبردار ہو جاؤ, تم بھی تو اسی نوح کی نسل میں سے ہو. اور نوح کے بعد کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا, اور آپ کا رب ہی اپنے بندوں کے گناہوں پر آگاہی رکھنے اور نگاہ رکھنے کے لیے کافی ہے. اس سے کون چھپ سکتا ہے؟ نگاہ وہی رکھتا ہے, پھر سزا بھی وہی دیتا ہے, فیصلہ بھی وہی کرتا ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ کی روایت کے مطابق فرمان ہے کہ گناہ کرتے وقت اس بات کو یاد رکھو کہ جو گواہ ہے تمہارے گناہ کا وہی قاضی بھی ہوگا کل. خود اپنے خود دیکھ رہا ہے, اسے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں پڑے گی. 18, جو شخص اجلت پسند ہے, یعنی جلدی, یعنی دنیا چاہیے اس کو, جلدی جلدی دنیا چاہیے, تو ہم جسے جو چاہیں, جسے چاہیں, جو چاہیں, جتنا چاہیں اس دنیا میں اسے جلدی دے دیتے, پھر ہم نے اس کے لیے جہنم مقرر کی. یہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا کے طلبگار ہو, اللہ جتنا چاہے گا, جسے چاہے گا دنیا جلدی اس کو دے دے گا, لیکن یہ یاد رکھو کہ دنیا طلب کرنے کا انجام جہنم ہے. یعنی یاد رکھیے, دنیا برائے دنیا, ایک دفعہ دنیا برائے آخرت, دنیا برائے خدمت دین. مثلا کوئی بندہ کہے کہ یا اللہ میں محنت کر رہا ہوں تاکہ مجھے مال دنیا ملے, تاکہ جہاں جہاں تو چاہتا ہے, جہاں کمی ہے, میں اس کمی میں اپنا مال خرچ کر سکوں. یہ عین عبادت ہے دنیا کے پیچھے دوڑنا, رات دن دوڑے بے شک. لیکن اگر دنیا برائے دنیا ہے, میرے پاس زیادہ ہو, میری چمک دمک مال کی لوگ دیکھیں فلان, یہ اس کے لیے, پھر ہم نے اس کے لیے جہنم مقرر کیا ہے جس میں وہ مذموم, مذموم جس کی مذمت کی جائے کہ تو نے کتنی بری زندگی گزاری ہے, جس میں وہ مذموم اور راندہ درگاہ ہو کر جلنے کے لیے پھینکا جائے گا. جلنے کے لیے اس جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. 19, اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے جتنی کوشش کرنی, جتنی کوشش درکار ہے کوشش کرتا ہے. دیکھیے یہ پھر عمل آ گیا, جو پہلے آیا تھا نا, قرآن انہیں خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہاں بھی کہا جا رہا ہے 19, اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اور پھر گھر سویا پڑا, یہ نہیں ہے, بڑی جنت کی خواہش ہے, جوار آئمہ میں اللہ تعالیٰ میں جگہ عطا فرما, عمل دیکھو تو پارے گا, یہ نہیں. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اے ایمان والو؟ جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے جتنی کوشش درکار ہے وہ اتنی سعی کوشش کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے, تو ایسے لوگوں کی کوشش اس کے شکر گزاری کی جائے گی. مشکورہ کے لفظ ہے, اللہ تعالیٰ قدردانی کرے گا اور ان کو ان کی اجر عطا فرمائے گا. دوبارہ مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت جو نقل کی جاتی ہے کتابوں میں, اس روایت کے مطابق مشہور ہے کہ میں نے جنت سے زیادہ قیمتی چیز نہیں دیکھی جس کے طلبگار اتنے غافل ہوں. ایک قیمتی موتی ہو تو کسی کو ہو سکتا, کسی کو ہو کہ مجھے یہ مل سکتا ہے, کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے اس کے لیے. مولا فرماتے ہیں جنت تو سب سے قیمتی ہے, لیکن میں نے جنت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں دیکھی جس کے طلبگار ایسے غافل ہو, اور میں نے جہنم سے زیادہ خطرناک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے اتنے غافل ہوں. ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جہنم کی طرف جو حرکتیں لے کر جاتی ہیں. یہ وہ باتیں کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں, وہی قرآن کی باتوں کو مزید کھول کر مزید تفصیلات کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. نہیں یہ کہ اہل بیت کے نام پر قرآن کی تعلیمات کو تبدیل کر دو, اور اتنا بعض لوگوں کے ذہنوں میں ابھی یہ لوگ دروس کو سن رہے ہیں سوال کرتے ہیں. آپ توجہ کریں, صریح آیت قرآن نہیں قبول ہو رہی ان سے, واضح آیت قرآن قبول نہیں ہو رہی, اور مجھ سے لڑ رہے ہیں. ایک صاحب کو مجھے میسج آیا, شدید لڑ رہے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں معذرت مولانا میرا لہجہ بہت سخت ہو گیا. سادہ ترجمہ, آپ کو شیعہ ترجمہ پڑھے، کوئی سنی ترجمہ پڑھے، کوئی ترجمہ آپ پڑھے، سادہ ترجمہ ہے، لیکن ذہن میں جو پہلے سے باتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اب عمر زیادہ اتنی ہو گئی ہے، سنا ہوا سنا ہوا ہے، جب آپ کیا دیتے ہیں؟ ہم نے جید علماء سے سنا ہے. آپ نے یہ آیت کیوں نہیں سنی؟ آپ نے یہ آیتیں کیوں نہیں پڑھی کہ آج آپ کو سادہ ترجمے سے بھی بدک رہے ہیں آپ؟ اس پر غور کیجئے، وہ کون سا تربیتی سسٹم آپ کو دیا گیا ہے جس میں آپ کی عمر اتنی ہو گئی اور آپ کو آیات قرآن سے آپ بدک رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا؟ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یہی تو ہے مہجوریت قرآن، یہی تو ہے قرآن سے دوری جس کی شکایت رسول اللہ کریں گے قیامت کے دن. یہی تو ہے دوری کہ قرآن کی سادہ الفاظ میں آیت بیان کی جائے. کتنی عجیب و غریب لغویات بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم قرآن، وہی بات، وہی جو پروپیگنڈا ذہن میں ڈالا ہوا ہے، چونکہ شیطان نے اپنا کھیل کھیلنے غلوب پر اس قسم کی چیزیں ڈالنی ہے، لہذا قرآن کو مبہم بنا دو ذہنوں میں تاکہ قرآن کی سری بات بھی سامنے آئے تو کہیں نہیں 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 ہم تو قرآن نہیں سمجھ سکتے. اگر تم قرآن نہیں سمجھ سکتے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آئمہ ہمارے نے کیوں فرمایا کہ ہم سے منسوب باتیں اس قرآن کے سامنے رکھو، جب یہ ہے ہی مبہم اور یہ سمجھ ہی نہیں آتا، کیوں فرمایا انہوں نے؟ یہ مبہم نہیں ہے، یہ بھی برحق ہے اور آئمہ کی باتیں بھی برحق ہیں اور ہم غلط ہیں. اور ہمیں قرآن سے دور رکھ کر قرآن کے نزدیک جنہوں نے نہیں کیا، چاہے وہ علماء کیوں نہ ہو، جنہوں نے عوام کے اندر قرآن کو رائج نہیں کیا، وہ مجرم ہے. اور اس جرم کی وجہ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آیت صریح پڑھی جائے قرآن کی، بندہ کہہ رہا ہے یہ تو ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل خلاف ہے، میں نے اتنے جید علماء کو سنا ہے وہ تو یہ نہیں کہتے. کہاں سے وہ جید ہے اگر ان کی باتوں سے آپ کو قرآن کے بات ٹکرا رہی ہے؟ اس پر غور کیجئے، اس پر غور کیجئے. میرے پہ جو غصہ کرنا ہے تو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے، مجھے تو اجر ملے گا اس غصے کا انشاءاللہ. جیسے کہ ابھی قرآن مجید میں یہ آیات آ بھی جائیں گی کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اس قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے جو آیات سنا رہا ہے اس کا منہ نوچ لے. یہ قرآن مجید نے بتایا ہوا ہے اور اس کی آیات قیامت تک زندہ ہے. قرآن مجید کو جس طرح ہے اس طرح بیان کیا جائے. اور میرے مولا کا ہی، علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے جس میں کہتے ہیں کہ میرے بعد عنقریب تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب قرآن کو اس طرح پڑھا جائے گا جیسا پڑھنے کا حق ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ سننے والے نہیں نہیں نہیں، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، یہ نہیں قبول، یہ نہیں قبول. اور جب قرآن کو تحریف کر کے، ہیرا پھیری کر کے، تروڑ مروڑ کے پڑھا جائے گا تب کہیں گے واہ واہ واہ، اب بڑا پروفٹ ہو رہا ہے، اب بڑا منافع، اب بڑی زبردست بات. یہ تو قرآن کی سری باتیں اور مولا نے بھی، آئمہ نے بھی بتا دیا ہوا. اتنی ساری تاکیدات کے بعد سوال یہ ہے کون مجرم ہے؟ لوگ کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ کیوں نہیں معاشرے میں قرآن رائج؟ یہ دین بتانا، قرآن کو رائج کرنا کن کی ذمہ داری تھی؟ کن کی ذمہ داری تھی؟ بنی اسرائیل کے علماء کو قرآن نے، آپ گزار چکے آل عمران میں، کہ ولا يحسبن الذين لا يحسبن الذين يفرحوا بما لم يفعلوا بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. وہ لوگ کہ جو انہوں نے کیا ہے اس پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے، ان کو اللہ کی سزا سے، عذاب سے بچا ہوا نہ سمجھو. اس قرآن کو رائج کرنا تھا. حدیث ثقلین تب رائج ہوتی کہ قرآن بھی اسی قوت سے قرآن کا ذکر ہوتا، بچہ بچہ ہماری قوم کا قرآن کے ساتھ اسی طرح محبت کرتا جس طرح محبت اہل بیت کی ترویج کی جاتی ہے. نہیں کی جاتی، یہ کڑوا سچ ہے، یاد رکھیے. آپ سروے کر لیں کتنے لوگوں کو، حتیٰ کہ جو دین بتانے والے ہیں، کتنوں کو قرآن، انہوں نے کام کیا وہ اس پر، سوائے چند آیات کے جو تقریروں میں کام آتی ہے نعرے لگوانے کے لیے، اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید بیان کرتے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہے نا کہ کچھ بتایا کچھ چھپایا. کیوں؟ سب سے زیادہ مولا کی وصیت، ابھی مولا کی شہادت کے ایام آ رہے ہیں نہج البلاغہ میں، مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ بالقرآن، یعنی خدا کے لیے, خدا کے لیے قرآن کے بارے میں تمہیں میں وصیت کر رہا ہوں کہ اس قرآن پر عمل میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائے. بتائیے کیا کیا, کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ طول عمر عطا فرمائے, طول عمر بابرکت رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کو, کہ ایک کثیر سرمایہ صرف کیا ہے ترویج قرآن کے لیے, مراکز بنائے ہیں, حفاظ قاریان قرآن, قرآن کے موضوعات پر تحقیقات کے مراکز بھر دیے ہیں ایران کو انہوں نے, اسی وجہ سے تاکہ قرآن مہجوریت سے باہر نکلے. کیوں جب کسی کو انوائٹ کیا جاتا ہے دین بتانے کے لیے, کیوں عوام اس سے مطالبہ نہیں کرتی ہمیں قرآن مجید بھی بتایا جائے؟ چونکہ حدیث ثقلین دو چیزوں کے نام لیتے ہیں. یہ قرآن کو جو غائب کیا گیا ہے اسی کی وجہ ہے کہ بالکل سادہ سی آیت قرآن کی بتائی جائے, سادہ ترجمہ, بندہ آگے سے بدک جاتا ہے. میں تو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں. کیوں سن رہے ہیں آپ پہلی دفعہ؟ کیوں نہیں پڑھا آپ نے قرآن؟ توجہ فرمائیے, توجہ فرمائیے. اور 19, اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے جتنی کوشش درکار ہے اتنی کوشش کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہے, قبول کی جائے گی. 20, اور ہم ان کی بھی اور ان کی بھی آپ کے رب کی عطا سے مدد کرتے, یعنی دنیا پرستوں کی بھی اور آخرت والوں کی بھی اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام دونوں کی مدد کرتا ہے. جو کسی کام میں محنت کرے گا, تقاضے پورے کرے گا, وہ نتیجہ لے گا, تبھی امریکہ اور یہ مثلا اسلحے میں اور چیزوں میں آگے نکل گئے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے, یعنی جو دنیا کے طالب ہے یہ ہمارا نظام ان کی بھی مدد کرے گا. ایسا نہیں کہ دنیا کا طلبگار اگر لیبورٹری میں تجربہ کرے تو وہ جو لیبورٹری کی چیزیں اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گی, اس کے تجربات ریزلٹ نہیں دیں گے. قرآن نے صراحت کی ہے ان کو بھی جو دنیا کے طالب ہیں, ان کو بھی تیرے رب کی عطا سے, چونکہ دنیا میں اس کی عطا عام ہے, ان کی بھی مدد کی جائے گی اور ان کی بھی آخرت والوں کی بھی مدد کی جائے گی, اور تیرے رب کی عطا کسی کے لیے ممنوع نہیں ہے, اس دنیا میں سب کے لیے, آخرت میں ممنوع ہو جائے گی ظالموں اور نافرمانوں کے لیے. 21, دیکھ لیجئے ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑی. آخرت کا کوئی مقابلہ نہیں, لیکن دنیا میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیسے؟ جنہوں نے دنیا کے تقاضے پورے کیے وہ آگے نکلیں گے, جو سست پڑے رہے اور نہیں کیا, محنت نہیں کی, وہ پیچھے رہیں گے. یہ دنیا میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, اوپر بنا دی ہے, چاہے وہ مومن ہو چاہے مومن نہ ہو, لیکن اصل درجات بڑے وہ آخرت کے, ان کا کوئی مقابلہ دنیا کے درجات سے نہیں ہے. 22, اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا ورنہ تو مذموم, وہی مذمت کر کے, مذمت کرنا کیا ہوتا ہے, قیامت میں کہا جائے گا تو نے خدا کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا ہوا تھا, کتنی غلط حرکت تو نے کی, ورنہ تو مذموم اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائے گا. اس لیے ہمارے آئمہ کے فرامین میں یہ نقل کیا گیا ہے, جس نے اے اللہ تجھے پا لیا اس نے پھر کیا کھویا ہے, اور جس نے تجھے کھو دیا اس کے پاس پھر کیا بچا ہے, اس نے کیا پایا ہے. 23, اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو, اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا ان کو, بلکہ ان سے عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنا. یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے اولاد کے لیے, خاص طور پہ آج کل کے نظام تعلیم میں پڑھنے والی اولاد کے لیے, کہ جو اپنے آپ کو اتنا سمجھدار اور ایڈوانس سمجھ لیتے ہیں کہ ماں باپ انہیں بے وقوف لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو عذاب لگنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹینشن ہوتی ہے ان کو ماں باپ سے باتیں کر کے. اسلام, دین اسلام, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تیرے پاس بوڑھے ہو جائے, چونکہ بوڑھے جب ہوتے ہیں تب زیادہ والدین کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے, اور جو پھر انہیں سمجھ آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. اور اگر بیٹے بیٹی سے نہ کرے, تجھے پالا انہوں نے, تجھے پالا ہے, تیرے لیے محنت کی ہے, راتوں کو جاگے ہیں, تو کتنا بے شرم ہے کہ تو ان کو بدتمیزی کرتا آگے سے. یعنی تیری ہڈیاں, تیرا جسم, تیرا گوشت, اور تو جس پڑھائی پہ ناز کر رہے, انہی کا تم محتاج تھا, اللہ نے ان کے گھر تو تجھے پیدا کیا تھا, انہوں بیچاروں نے اتنی محنت کی تجھے بنا دیا اور تو اتنا بے شرم ہے کہ تو ان کو آگے سے بدتمیزی سے بولتا ہے, اور اللہ یہ بدلہ لے گا تجھ سے, تیرے ساتھ بھی یہ کروائے گا اللہ. توجہ فرما رہے. پر اس ہمارے آئمہ کی روایات میں یہ بات بھی نقل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی اگر کم تر کسی بات کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے. کم ترین بیزاری کا لفظ والدین کو نہیں بولا جا سکتا, خلاف دین ہے, خلاف دین ہے. توجہ فرما رہے. دیکھیں اگر والدین کوئی مثلا فرض کرے کوئی خلاف دین بات کر رہے ہوں تو ایسا مسئلہ کہ جس میں آپ ان کی اطاعت نہیں کر سکتے, مثلا غلط کر رہے ہیں, تب بھی اپنا کام کریں آپ, لیکن تب بھی توہین نہیں کر سکتے ان کی, تب بھی والدین کی توہین نہیں کی جا سکتی. لیکن یہاں پر تو ہم نے دیکھا مارتے ہیں ماؤں کو, مارتے ہیں باپ کو, مارتے ہیں ماں کو, مارتے ہیں بے شرم, پھر کہتے ہیں مومن بھی ہیں. اٹھا کر پھینکتا ہوتا ہے مثلا سائیڈ پر بالکل, اور ان کو کیا کہوں میں, منہ بھی نہیں لگانا چاہتے والدین. اور مغرب نے تو اور جانوروں والا کام کیا ہے, اولڈ ہومز بنا دیے, جان ہی چھوٹی ابا سے, میں بیگم کے ساتھ موجے کروں اور ابا کو وہاں چھوڑ کے آؤں. کتنی سٹوریاں اور کتنی چیزیں آپ لوگ سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں اف بھی نہیں کرنا, نہ انہیں جھڑکنا کسی بات پر کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں اور آپ پرانے دقیانوسی لوگ ہیں, ایسی بات نہیں کر سکتے. 24 اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے سامنے انکساری سے پہلو جھکائے کھڑے رہو, پہلو جھکائے کھڑے رہو, یعنی جیسے غلام بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو. کرتا ہے کوئی؟ اسلام یہ ہے, اسلام یہ ہے, دین یہ ہے, باقی من گھڑت جو مرضی ہو. اور دعا کرو پروردگار ان پر, ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. یعنی بچپن میں کیسے تجھے پالا تھا, لاڈ پیار شفقت مہربانی, تو منہ کھول کے عجیب و غریب آوازیں نکالتا تھا, تو روتا تھا, تو اپنے کپڑے گندے کر دیتا تھا, تو کیا کیا کرتا تھا, وہ پھر بھی تجھ پہ شفقت کرتے تھے, اور تو احسان فراموش تو ان کے ساتھ کیا کر رہا تھا. 25 یہ اللہ سب باتیں پوچھے گا قیامت کے دن, والدین کے ساتھ تم لوگوں نے کیا سلوک کیا, بڑے مومن بن رہے تھے تم, بڑے پڑھ لکھ گئے تھے, بڑی ڈگریاں تھی, والدین کے ساتھ اگر وہ بوڑھے تمہارے پاس تھے تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. 25 جو کچھ تمہارے دلوں میں اس پر تمہارا پروردگار زیادہ باخبر ہے, اچھی طرح جانتا ہے. اگر تم صالح ہوئے تو وہ پلٹ کر آنے والوں کے لیے یقیناً بڑا معاف کرنے والا, یہ خبردار کیا جا رہا ہے. اوپر سے اگر نیک بنے ہوئے ہو اللہ تو اندر سے جانتا ہے, اگر تم حقیقی اندر سے نیک کو پلٹ آئے اللہ کی طرف تو اللہ مغفرت کرنے والا. 26 اور قریبی ترین رشتہ دار کو اس کا حق دے دیا کرو, اور مساکین اور مسافروں کو بھی, اور فضول خرچی نہ کیا کرو. ہماری روایات میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ صدق جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر دیا تھا. ایک بات, اس کے بعد یہ لفظ آیا تبذیر, یاد رکھیے دو لفظ ہیں فضول خرچی میں, ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. اسراف اور تبذیر میں اگر فرق کیا جائے تو یہ, ایک جگہ جہاں پر پیسے لگانا صحیح ہے وہاں پر زیادہ لگا دینا یہ اسراف ہے, لیکن ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پہ پیسے لگانا صحیح نہیں ہے وہاں پر بے تاشا خرچ کر دیں, جیسے آج لوگ عیاشیوں پہ کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے کپڑے خریدنے جہاں پیسے لگانا صحیح ہے, لیکن آپ شاپنگ پہ گئے, آپ نے کہا میں تو ایسی شاپنگ کروں گا دنیا دیکھے گی, واپس جب گھر آؤں اور پھر دوستوں کو یا سہیلیوں کو دکھاؤں, ٹھیک ہے خواتین, تو پھر ان کے منہ کھول جائیں, یہ اسراف ہے. اور تبذیر کیا ہے, جن چیزوں کی ضرورت ان پہ پیسے لگانا. اب یہ انسان فرق خود کرے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگلی آیت 27 میں کہ یہ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیطانوں کے بھائی ہیں, ڈگری لے لیں, منہ تو پھول جائیں گے شاپنگ دیکھ کر, اور منہ تو پھول, معاشرے میں بھوک بھری پڑی ہے, معاشرے میں بنیادی ضروریات سے بھی لوگ محروم ہیں, اور ہماری شاپنگ سے لوگوں کے منہ کھول رہے ہیں. تو یہ جو منہ کھول رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے تم شیطان کے بھائی ہو, شیطان کے بھائی ہو, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے, تم بھی ناشکر ہو. چاہے منہ سے کہتے رہو بڑا اللہ کا کرم ہے, بہت اس نے دیا ہوا ہے, یہ شاپنگ دیکھ لو کتنا اللہ کا کرم ہے, تو ناشکر ہے اللہ کا کہ تو نے فضول خرچی کی اور دنیا میں مقابلے کرتا ہے تو. اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. 28, اور اگر آپ اپنے پروردگار کی رحمت کی تلاش میں جس کی آپ کو امید بھی ہو ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کر سکے تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں. یعنی اگر آپ کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہے اور کوئی ضرورت مند آتا ہے اور آپ اس کی طرف اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو پھر نرمی سے بات کریں اس کے ساتھ, اور یعنی وہ سختی اور بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں. 29, اور نہ تو آپ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کے رکھیں, یہ ایک تعبیر ہے, یعنی کھولے نہ خرچ نہ کریں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھیں اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں, یعنی نہ بالکل کنجوسی اور نہ بالکل اس طرح ہاتھ عطا میں چھوڑ دے کہ بعد میں پتا چلے سارا کچھ ختم ہو گیا, ہاتھ پیار دھر کے بیٹھے اپنے آپ کو ملامت کر رہے یہ میں نے کیا کر دیا. اعتدال وسط کا راستہ, اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دے ورنہ آپ ملامت کا نشانہ اور تہی دست ہو جائیں گے, حسرت زدہ ہو جائیں گے, خالی ہاتھ ہو جائیں گے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. 30, یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کھولتا ہے, فراخ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. تو پھر وہی بات, یہ قرآن میں بار بار آئی ہے, اللہ کہہ رہے کہ یہ میں ہوں جو روزی زیادہ کرتا ہے اور رزق کو کم کرتا ہے, کوئی اللہ سے اس کے مقابلے میں نہ آئے. اور نہ اپنے بیہودہ خرافات کی وجہ سے, وہ میں عرض کیا تھا جادو ٹونے, اس نے میرے اوپر کچھ کروا دیا ہے اور میری روزی پر گرا لگ گئی ہے. یہ ایمان کا نقص اور جہالت اور بے معرفتی ہے قرآن سے جس کا یہ عقیدہ ہے. یہ بار بار میں واضح کہہ رہا ہوں, قرآن کو دیکھیے. پھر کہیں گے قرآن کہاں سے سمجھ سکتے, پھر اللہ کی سزا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی اس عظیم نعمت کی اس طرح بے قدری کریں کہ وہ سارے لوگوں کی چوکٹوں پر جا کر گھٹنے اور ماتھے ٹیکے, ہمارا رزق یوں کر دے, ہمارا فلان یہ کر دے, بند اللہ کی بارگاہ میں نہ ہے. ایسے عقل کے اندھوں کی سزا ہے یہ. یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ اور تنگ کر دیتا ہے, وہ اپنے بندوں کے بارے میں یقیناً نہایت باخبر اور نگاہ رکھنے والا ہے. اس کو نہیں پتا جادوگر کر سکتے یا نہیں کر سکتے, وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں. 31, بڑا سکون آ جاتا ہے جب ایک اللہ کے آگے بندہ جھک جائے اور خرافات سے نکل آئے باہر, من گھڑت دین اور تحریفات سے ایک اللہ کے آگے آ کر جھک جائے اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرے. 31, اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو, ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی, ان کا قتل یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. یہ کفار ایسا کیا کرتے تھے, اور آج بھی اس کی شکل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مثلا کہ ہم نے اس وجہ سے کہ بھوکے مریں گے, اس وجہ سے کہ بھوکے مریں گے ہم نے بچے پیدا نہیں کرنے, مثال کے طور پر. یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے اللہ کی زمین جتنی اس میں پوٹینشیل ہے اس سے بہت کم, کتنی زمینیں ایسے ہی پڑی ہوئی, بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر جو لوگوں کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مال اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا کے بیٹھے ہوئے, اگر کوئی نظام ایسا ہو جو وہاں سے نکلوا سکے اور انسانیت کے جو اجتماعی مفادات ہیں ان کے لیے خرچ کر سکے. کتنا غلہ ہے کہ جو یہ لوگ قیمتوں کو اپنی مرضی کے رکھنے کے لیے ضائع کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ ہمارے نقصان میں نہ چلی جائیں تاکہ ہم پیسے بنا سکیں. 32, اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. 33, اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا کسی انسان کو, اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا کہ کس طرح کسی کو مارا جا سکتا, اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے تم اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. اور یہ مغرب والے ایسی یہ جو حکومتیں, میں مغربی عوام کی بات نہیں کر رہا, البتہ ان کو بھی بات سمجھنی چاہیے اور آنکھیں کھول کے اپنی حکومتوں کی بدماشی روکنی چاہیے. جو انسانیت کا ظلم ہو رہے ہیں فلسطین میں, جو انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں مختلف دوسرے علاقوں میں, ویسے کہیں کہ پھانسی کی سزا خلاف انسانیت ہے, لیکن غیر مسلح لوگوں پر, بے گناہ لوگوں پر بم برسائیں گے وہاں پہ بے شرم نہیں کہیں گے ان کو مارنا. آپ دیکھیے جو اللہ نے جو قانون بنایا کہ قاتل کو مارو جس نے جان بوجھ کے قتل کیا, وہاں کہتے ہیں سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں اپنی بدماشی کا تقاضا ہے وہاں بموں سے, یمن میں دیکھیے آپ کتنے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے, بےچارے بچوں کو عورتوں کو انہوں نے بمباریاں کر کے مار دیا, وہاں انہیں تکلیف نہیں ہوتی, وہاں اتحادی ہے چونکہ لہذا ہمیں بولنا نہیں ہے. ایسے تضاد پر مبنی ان کے احکام ہیں اور ان کے مزاج ہیں. اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا تم اسے قتل نہ کرو مگر برحق, یعنی برحق کیا, جب اس کو کوئی ایسا کام کرے جس کا نتیجہ قتل بنتا ہے. اور جو شخص مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے, بس اسے بھی قتل میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے, یقیناً نصرت اسی کی ہوگی. یعنی جو اس کا ولی ہے, شرعی ولی ہے, اس کو اختیار ہے وہ قصاص کرے قاتل کو. اگر قانون اس کا ساتھ دیتا ہے تو قانون کرے, ورنہ وہ خود کرے. اگر وہی قاتل ہے سارا کچھ معلوم ہے, لیکن اسراف نہ کرے جیسے آج کل کہتے ہیں میں تیری نسلیں ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے نا, ایک مرے تو آگے دو دو تین تین مار دیتے ہیں. یہ غیر شرعی اور یہ جاہلیت, مشرق جو قبیلے تھے اس زمانے میں وہ یہ کام کیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیے حقیقی محافظان دین, حقیقی وارثان دین, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرماتے ہیں, ضربت لگی ہوئی ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ اس ضربت سے اب بچنے کی امید نہیں ہے. کیا وصیت فرما رہے ہیں کہ اس کو ایک ہی ضرب لگانا. پہلے کیا فرماتے ہیں کہ میرے بدلے میں اس ایک کو ہی سزا دینا, قتل کرنا. یہ نہ کرنا کہ یہ نعرہ لگا کر کہ امیر المومنین قتل ہو گئے, مسلمانوں کے خون سے ہولی شروع کرنا. یہ آیت ہے. اور یہ وہ ہے کہ علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں, یہ وہ باتیں. حالانکہ ضرب لگی ہوئی ہے اور وہ تازہ تازہ مسئلہ, انسان کو کتنا غصہ ہوتا ہے, لیکن علی کے غصے اور علی کے خوشیاں سب اللہ کی رضا کے لیے. علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا کہ لوگوں کو مارنا شروع کر دو, خون کی ہولی کھیلو. اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر کیا فرمایا کہ اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے, تم بھی ایک ہی ضرب مارو, اگر اس ضرب سے مر جائے تو مر جائے, اگر بچ جائے تو چھوڑ دو. عدل و انصاف دیکھیے. اور آج علی علی کرنے والوں کی حالت دیکھیے کہ کس نظریات پہ چل رہے ہیں, کس نظریات پہ چل رہے ہیں. 34, اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جس میں بہتری ہو, یعنی اس کے حفاظت کے لیے, نہ کہ خود کھانے کے لیے, یہاں تک کہ جب وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے تو پھر اس کو, یعنی اس کا مال دے دو, اور عہد کو پورا کرو, یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. 35, اور تم ناپتے وقت پیمانے کو پورا کر کے دو, اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھو, اسی میں بھلائی ہے اور اسی کا انجام سب سے بہترین ہے, اسی کا انجام بہترین ہے. یعنی دو نمبریاں کرو گے تو انجام برا نکلے گا. یہ کاروباری طبقے میں یہ بیماریاں عام ہیں کہ دکان پہ سارے اپنے تقاضے فٹ رکھتا ہے بےمانی والے, لیکن بعض کی داڑھی بھی ہے, تسبیح بھی ہاتھ میں ہے, پورا مذہبی لوگوں کا غلیہ بھی ہے, اور جناب تھک سے ساتھ والی مسجد میں پہلی صف میں بھی پہنچا ہوتا ہے, لیکن جب دکان پہ بیٹھتا ہے پکا بے ایمان ہوتا ہے. یہ ان کے لیے. حضرت شعیب کی قوم کو جب حضرت شعیب نے منع کیا تھا, پیچھے گزر گیا, انہوں نے کہا تھا تیری نماز تجھے کہتی ہے ہم اپنے مال اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں, جیسے ہم کمانا چاہتے ہیں اوپر نیچے کر کے ہم نہ کمائیں, اپنی نماز پڑھو ہمیں چھوڑو. یہاں بھی نماز الگ, دکانداری کاروبار الگ, بے ایمانیاں کرو, نماز سے بیلنس کرو, ایسے بیلنس نہیں ہوتا. 36, اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے, کیونکہ آنکھ کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی. توجہ فرمائیے, جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم طلب نہیں کرو, وہ تو اپنی جگہ برحق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تمہیں صحیح طرح پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں فتوے نہیں لگاؤ, اس کے بارے میں اپنے وہم و گمان سے نئی نئی باتیں نقطے لا کر نعرے لگوانے کے لیے نئے نقطے نئے ٹانکے فٹ کر کے یہ کر دو یہ کر دو, اور تم چپ کر کے بولتے کیوں نہیں ہو, کہاں چلے گئے ہو داد لینے کے لیے. جس کا پکا علم واضح بات نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. کیوں, کیا ہوتا ہے اس سے کہ ایک گمان کی مبنی بات پر ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں, پھر وہ عقیدہ عوام جو بیچارے نہ ان کو دلیل کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ, وہ واہ واہ اپنی عقیدت میں کر کے اسے قبول کرتے ہیں, بعد میں پھر لڑتے ہیں دوسروں سے, اور سے اور فرقے اور سے اور تفرقے پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے جو باتیں جتنی بیان کی اگر اتنی تم رہنے دیتے تو یہ فتنے فساد نہ ہوتے. جتنے باریکیوں میں اترتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح اتنے پھر نتیجے بھی گندے نکلتے. اور لہذا آپ دیکھ لیں, آپ ہر مسلک میں دیکھ لیں, علماء کی آپس میں جنگ ہے نظریات کی. ایک کہتا یہ ٹھیک ہے, دوسرا کہتا یہ ٹھیک ہے, ایک بات کرتا دوسرا آ کے اس کو رد کر دیتا. ان باتوں پر جس میں علماء بھی پزل ہوئے اللہ تعالیٰ عوام کو پکڑ لے گا, اور پھر عوام سے کہا جاتا ہے اس کو مانو مانو ورنہ تمہاری معرفت ہی نہیں ہے. وہ بےچارا ڈر کے مان لیتا, کوئی اسے پوچھے کیوں مانے تو مجھے فرشتوں کو نہیں پتا, قبلہ صاحب نے بتایا تھا میں نے مانا ہوا. تو ہر فرقے نے قبلہ صاحب کا مانا ہوا تو پھر تو لڑیں گے کیونکہ یہ بھی عقل کا اندھا ہے, اس کے پاس بھی دلیل نہیں ہے, اس کے پاس بھی دلیل نہیں ہے. جاہل لڑ سکتے ہیں, کبھی اصلاح کا راستہ نہیں کھل سکتا. اس لیے کہا گیا اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی, جبکہ اکثر تقلید ہی کر رہے ہیں آپ. تضاد ہے, اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں, کیونکہ کان آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال ہوگا, تو نے سنا کیا تھا, کیا تبدیلی کی, تو نے کیا دیکھا تھا, کیا تو نے گھڑ کے تبدیلی کر لی. دل اللہ تعالیٰ کے اوپر کھلا ہوا, اس کے سامنے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. تو نے جو ہیرا پھیری کی سوچوں میں بےمانی کرنے کے لیے, سب کے بارے میں سوال ہوگا ان نعمتوں کو جو حق جاننے کے لیے تجھے استعمال کرنی چاہیے تھی اور حق بتانے کے لیے تو نے کس طرح استعمال کی. 37, اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو, بلا شبہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ بلندی کے لحاظ سے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. کتنا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بے وقوف ہے, کیوں اکڑ کے چلتا ہے, زمین پھاڑ لے گا یا پہاڑ جتنا ہو جائے گا, اتنا ہی تو نے رہنا ہے, تو یہ کام نہ کر. 38, ان سب کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. گمانوں پر مبنی باتیں کرنا اور نئی نئی چیزیں نکال کے لے آنا اور اسی طرح اکڑ کے چلنا, اور یہ اکڑ جڑی ہوئی ہے, ایک غلط بات کر دی پھر اس پہ اکڑ گیا, پھر کہا نہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, تمہیں معرفت ہی نہیں ہے, تمہیں یہ بات ہے وہ بات ہے فلان ہے, اکڑ گیا اس پر. 39, یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہے, یہ دانائی ہے. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا ورنہ ملامت کا نشانہ بن کر اور راندہ درگاہ بن کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ. شرک, کتنا شرک سے خبردار کیا گیا قرآن. 40, اب مشرکوں سے خطاب ہے, کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی ہے, بے شک تم لوگ بڑی بہت بڑی یعنی گستاخی والی بات کر رہے ہو. 41, اور ہم نے اس قرآن میں مختلف انداز میں بیان کیا, صرفنا, پھیر پھیر کر بار بار سمجھایا ہے. اللہ کہہ رہے ہم نے پھیر پھیر کے سمجھایا باتوں کو. ٹھیک ہے, اب ایک توجہ کیجئے, ذرا اپنی کامن سینس کو روشن کر کے توجہ کیجئے. اہل بیت اطہار اور رسول اللہ کو سمجھانے کے لیے پھیر پھیر کے سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھ نہیں آتا. اس قرآن میں اللہ نے عام انسانوں کے لیے باتوں کو پھیر پھیر کے بیان کیا, انسانوں کے لیے, نہ تو سمجھ میں نہیں آتا, اللہ کو جواب نہیں دے سکو گے. اور ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاکہ لوگ یہ لوگ سمجھ لیں, مگر وہ مزید دور جا رہے ہیں. کون دور جا رہے ہیں؟ اہل بیت دور جا رہے ہیں, صرف ان کو سمجھایا ہوا, انسان دور جا رہے ہیں. قرآن کی آیات پر تدبر کیجئے. 42, کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ عرش کے مالک تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرتے, جیسے بادشاہوں سے جنگیں کرتے ہیں, ایک لشکر حملہ کر کے قبضہ کر لیتا ہے پھر وہ حملہ کرتا ہے, اگر اور معبود بھی ہوتے تو پھر وہ بھی لڑا کرتے, عرش والے کے پاس جانے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تمہیں پھر یہ آلات بھی نظر آتے، اور یہ عالم کائنات ایک نظام کے مطابق نہ چل رہی ہوتی. 43 یہ دلیل بھی ہے سوچنے والوں کے لیے. پاکیزہ ہے اور بلند ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ بلند. 44 ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو موجودات ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اللہ یقیناً بڑا بردبار معاف کرنے والا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ پہ باشعور ہے. جیسے کہ قرآن بتاتا ہے زمین بولے گی قیامت کے دن، بتائے گی یہ ہوا، ہاتھ بولیں گے جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بول سکتے، بولیں گے. کہ یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، اپنی اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ہدایت کر دی ہوئی ہے. 45 اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک نامرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں. یعنی جو منکر ہیں آخرت کے حساب کتاب کے، ہر دھرم ہے، گویا ایک پردہ پڑ جاتا ہے ان کی عقلوں پر، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں سنگینی کر دیتے ہیں، بہرپن پیدا کر دیتے ہیں. یہ سب باتیں کیا بتائی جا رہی ہیں؟ اصل میں سبب وہ خود ہے، ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے. وہ ہٹ دھرمی پردہ بنا دیتی ہے، وہ ہٹ دھرمی گویا کہ سنا ہی نہیں، وہ ہٹ دھرمی گویا کہ دل پر غلاف چڑھ گیا. اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے اللہ کا، اپنے اللہ کا اکیلے کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں، انہیں اکیلے اللہ کا ذکر پسند ہی نہیں آتا. جب تک کہ جنہیں جو ان کو پسند ہے ان کا ساتھ ذکر نہ کیا جائے، ان کو پسند نہیں آتا، اکیلے اللہ سے بدکتے ہیں. مشرکین مکہ نے جو اپنے معبود بنائے ہوئے تھے ان کا نام لے لے کے نہیں تھکتے تھے، لیکن جب اللہ کا نام آتا تھا اکیلے کا، ان کو تکلیف. قرآن سے، رسول اللہ سے تکلیف سب سے بڑی یہ تھی کہ ایک کیوں، ہمارے والے کدھر جائیں گے؟ ہم خوب جانتے ہیں جب یہ لوگ کان لگا کر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، یعنی یہ بےمانیاں کرنے کے لیے سنتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں سنتے، بعد میں پروپیگنڈے کرنے کے لیے. اور جب یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو ظالم کہتے ہیں تم تو ایک سحر زدہ، جادو کے اثر والے، جس پہ جادو کا اثر ہو گیا اس کی پیروی کرتے ہو. مومنوں کو یہ کہا کرتے تھے، تم تو یہ جو اس پہ جادو ہوا ہوا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، تم اس کے پیچھے چل رہے ہو. 48 دیکھ لیں ان لوگوں نے آپ کے بارے میں کس طرح کی مثالیں بنائی ہیں اے رسول، بس یہ گمراہ ہو چکے، چنانچہ یہ کوئی راستہ ہی نہیں پا سکتے. جس سے ہدایت لینی تھی اس کو کہہ رہے جادو ہو گیا، تو کہاں سے لیں گے پھر ہدایت کی؟ 49 اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ 50 کہہ دیجئے تم خواہ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، تب بھی اللہ تمہیں اٹھائے گا. 51 یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے خیال میں بڑی ہو، یعنی جس کو اٹھایا نہیں جا سکتا، بالکل وہ بن جاؤ. پس وہ پوچھیں گے تو کون ہمیں دوبارہ واپس لائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. پس وہ آپ کے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ یہ سر ہلائیں گے یعنی طنز سے، اچھا اس طرح سے ہوگا، اس طرح یہ سارے لا کے آپ کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کب ہوگا یعنی نہیں ہوگا. کہہ دیجئے ہو سکتا ہے وہ قریب ہی ہو. 52 جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل کرو گے، ابھی تو اکڑ رہے ہو نا، اس دن تم پھر خوشامتے کرو گے، تمام تعریفیں یا اللہ تیرے لیے، جب وہ تمہیں اٹھائے گا. اور اس وقت تمہارا گمان ہوگا کہ تم دنیا میں تو بس بہت تھوڑی مدت کے لیے رہے ہو. 53 اور میرے بندوں سے اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ بات کرے جو بہترین ہو، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے، یعنی غصے میں آ کے باتیں نہ کر دیا کرو، جذبات میں آ کر. اور یقول التی ہی احسن، یہ قرآن کی تعلیم ہے، جو بہترین بات ہے وہ کیا کرو، ورنہ کیا ہوگا، شیطان تو تاک میں تمہاری، تم اوپر نیچے بات کرو اور وہ تمہاری لڑائی کروائے. اور یہ متقی انسان کو یہ صفت ملتی ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لے کہ خدا اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، نہ کہ میں کوئی چیز ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. سبحان اللہ، یہ سب بے دینی ہے، اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. غلط بات کر دی پھر غلطی نہ مانی ڈٹ گیا اس پر, یا مثلا مجھے ایک بندہ اچھا نہیں لگ رہا میں اس کو تو یہ کر کے رکھ دینا, اس سارے جھگڑے لڑائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں اور کوئی بھی چیز پھر صحیح طرح سے نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اے رسول میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کرو جو بہترین ہو, کیونکہ شیطان فساد ڈلواتا ہے, نہیں کرو گے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. 54 تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ باخبر ہے, سب سے زیادہ وہ جانتا ہے تمہارے حال کو, اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے رسول آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا, ان کا ضامن بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ آپ ان کی گارنٹی لے لیں کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں تو یہ کر رہا ہوں. یہ مانیں گے بات تو ٹھیک ہے, نہیں مانیں گے تو پھر نہیں. 55 اور آپ کا رب آسمانوں اور زمین کی موجودات کو بہتر جانتا ہے, اور بے شک ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی ہے. 56 کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو, یعنی اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہو, انہیں پکارو پس وہ تم سے نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتے نہ اس کو بدل ہی سکتے, یعنی ہٹا بھی نہیں سکتے اور اتنا بھی نہیں ہے چلو کہ ایک کو بدل کے دوسری چیز کر دے, وہ بھی نہیں کر سکتے. البتہ یہ لفظ قرآن میں تحویل ہے, یعنی اگر تم پر کوئی مصیبت آئی ہے اس میں تھوڑا سا نرمی کروا دے, اس کی شدت تھوڑی کم کر دے, یہ بھی نہیں کر سکتے ہو. مصیبت ہٹانا تو دور کی بات ہے جنہیں تم اللہ کے علاوہ سمجھ رہے ہو. 57 جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے, یعنی اگر تم مقدس ہستیوں کو اللہ کے برابر لا رہے ہو تو وہ تو خود اللہ کی طرف قرب کے وسیلے تلاش کرتے ہیں, یعنی اللہ کی اطاعت کر کے, جیسا کہ مثلا خود ہمارے آئمہ نے فرمایا کہ ہم اصول قاضی کے اندر روایت موجود ہے کہ ہم اللہ کے قرب کو اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں, ہم اللہ کے قرب کو اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. عین قرآن اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کے رب کا عذاب یقیناً ڈرنے کی چیز ہے. 58 اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب میں مبتلا نہ کریں, یا اپنی موت سے مرے گی ان سب مر جائیں گے یا نافرمانی کی وجہ سے عذاب ہوگا, یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے, یعنی وہی علم خدا میں. 59 اور نشانیاں بھیجنے سے ہمارے لیے کوئی بات رکاوٹ نہیں بنتی سوائے اس کے کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا. یہ جو معجزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم نہیں بھیج رہے, کیوں؟ اس لیے کہ معجزے دیکھ کر بھی لوگوں نے جھٹلا دیا ہے اور پھر تو اللہ کا عذاب آنا ہوتا. اور ثمود کو ہم نے اونٹنی کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا, اور ہم ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں. اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے, اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا, فتنے کے لفظ آئے قرآن میں, فتنہ قرار دیا اس کو, اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ تو ان کی بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بنتا ہے. ہم چاہتے ہیں صحیح ہو جائیں, یہ سرکشی کا سبب بنتا ہے. روایات کے مطابق یہ خواب دیکھا تھا رسول اللہ نے کہ میرے ممبر پر بندر چڑھ کے ناچ رہے ہیں, کہ بعد میں ایسا زمانہ آئے گا کہ بندر ناچیں گے اور یہ سین جو ہے دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ لوگوں کی آزمائش کر. حال کیا ہے؟ قرآن مجید اور قرآن مجید کے سائے میں روایات احادیث. 61 اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کی ہے. 62 پھر کہا مجھے بتائیے یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی. اللہ سے کہہ رہا ہے, اللہ کو سمجھا رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں زیادہ سمجھدار ہوں, یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے, اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو قلیل تعداد کے سوا میں اس کی سب اولاد کی جڑیں ضرور کاٹوں گا, جڑیں کاٹوں گا یعنی ان کو تباہ کروں گا, تیرا نافرمان بناؤں گا. 63 فرمایا اللہ نے دور ہو جا ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو تم سب کے لیے جہنم کی سزا ہی یقیناً پوری سزا ہے. 64 اور ان میں سے اور ان میں سے تو جس کو اپنی آواز سے لغزش سے دوچار کر سکتا ہے, ہر وہ آواز جو اللہ سے دور کرے, شیطانی آواز, اور اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کر دے, یعنی اپنے لشکروں کے ساتھ تو ان پر چڑھائی کر اور ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا, یعنی وہ مال جو خدا کی نافرمانیوں میں خرچ ہوتے ہیں, وہ اولادیں کہ جن کی محبت میں خدا کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, ان کو عیاشی کروانے کے لیے, ان کو سہولتیں دینے کے لیے, گویا کہ ان مالوں اور اولادوں میں شیطان شریک ہے, اور انہیں وعدوں میں لگا رکھ, یعنی ان کو اور دنیا کے حسین حسین منظر دکھا, یہ لے لو, یہ لے لو, یہ بناؤ, یہ جمع کرو, اور شیطان سوائے دھوکے کہ انہیں اور کوئی وعدہ نہیں دیتا, اس لیے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے, جانے والا ہے. 65 میرے بندوں پر تیری کوئی بالا دستی نہیں ہے, میرے بندوں پر یعنی جو میرے ساتھ گزار ہوں گے, اور آپ کا پروردگار ہی وکیل کے طور پر کافی ہے, یعنی اس بات کی ضمانت پر اللہ کافی ہے. 66 تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو, اللہ یقیناً تم پر نہایت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اور نعمتیں بتا رہا ہے. 67 اور جب سمندر میں تمہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو سوائے اللہ کے جن کو تم پکارتے تھے وہ سب غائب ہو جاتے, یعنی وہ پھر تمہیں وہ یاد نہیں آتے, اور پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑنے لگتے ہو, اور انسان تو بڑا ہی ناشکرہ ثابت ہوا ہے. 68 تو کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی چلا دے تو پھر تم اپنے لیے کوئی وکیل نہ پاؤ, کوئی ضامن نہ پاؤ, جنہیں تم اللہ کے شریک بنا رہے ہو. اگر وہ خدا نے تمہیں جب اکیلے پھنس گئے اللہ کو یاد کیا, اس نے تمہیں اس طوفان سے نجات دے دی, تو وہ تمہیں زمین میں بھی دھسا سکتا ہے, وہ زمین میں ہوتے ہوئے تم پر پتھر برسا سکتا ہے جیسے بعض قوموں پر برسائے, اور اللہ کے سوا پھر جب ایسا اللہ کرے گا تو پھر کوئی تمہیں بچانے والا, تمہارا ضامن, تمہارا وکیل نہیں بنے گا. 69 آیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر کی طرف لے جائے, پھر تم پر تیز ہوا چلا دے, پھر تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے, پھر تمہیں اپنے لیے اس بات پر ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی نہ ملے, کہ تمہیں کوئی نہیں ملے گا جسے تم کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو تو صحیح میرے ساتھ کیا کر دیا, کوئی حساب تو لے اللہ سے, کوئی نہیں پاؤ گے جو آ کے اللہ سے حساب لے کہ یہ تو ہماری پارٹی تھی. ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا, ہمارے پیر صاحب نے کہا میرے مرید کو عذاب ہو رہا ہے, فرشتوں نے کہا اللہ سے کہو نہیں اس کو عذاب نہیں دینا. سبحان اللہ, اللہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں پاؤ گے جب میں عذاب کروں گا. یہ بےمان اپنے ڈھکوسلوں سے پتہ نہیں کیا کیا داستانیں بناتے ہیں. خلاف قرآن. 70 اور بے تحقیق یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا, اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی, اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی, اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں بڑی فضیلت دی. دو نقطے ہیں میں کہ بنی آدم کو اللہ نے احترام دیا, کیا مطلب, کہا کہ تم اللہ کے زمین میں تمہیں یعنی نیابت دے رہا ہوں, اور یہ سارا نظام تمہاری آزمائش کے لیے, تمہاری خدمت کے لیے, تمہارے لیے خلق کیا. ایک اور دوسرا نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ بہت ساری مخلوقات پر اللہ نے انسانوں کو فضیلت دی ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض انسانوں پر بعض دوسری مخلوقات افضل ہو سکتی ہے, خاص طور پہ اپنے اعمال سے انسان بعض اوقات جانوروں سے بدتر قرآن کہتا ہے کہ ہو جاتا ہے. 71 قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, پھر جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بس وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. اسی آیت پہ ہی غور کریں تو پتہ چل جائے گا کون سا امام ہوگا ساتھ, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ انہیں دیا جائے گا جن کے اعمال اچھے ہوں گے. امام بندے کا وہ ہے جس کے وہ پیچھے چلتا ہے, نہ کہ جس کا نعرہ مارتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا, آپ مثلا پاکستان کی سیاسی پارٹی کسی کو کہیں, اس کے لیڈر کو کہیں جناب عالی زندہ باد, نعرے مارتے رہے, جب ووٹ دینے کا موقع ہے دوسرے کو ڈال دیں, آپ کا امام کون ہے, وہ کیا کہے گا آپ کو؟ جس کے نعرے مارتے وہ کہے گا تیرا امام وہ ہے جس کو تم نے ووٹ ڈالا, جس شیطان کی تم نے اطاعت کرتے رہے بےمانو, وہ تمہارا امام ہے, نہ کہ جس کے نعرے مارے, اگر ایسے کرتے تھے. ورنہ جو حقیقت میں مومن ہے, اس کا نعرہ بھی مقدس ہے اور اس کے نعرے پر بھی ثواب ہے اور عبادت ہے, لیکن جو اس جس امام کا نعرہ مار رہا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے تب, ورنہ بے ایمان ہے, ورنہ اور چکروں میں. 72, اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. کیا مطلب؟ یہ وہ اندھا نہیں ہے, یعنی ہم اتنی واضح باتیں بتا رہے ہیں پھر بھی جو کہے نہیں نہیں قرآن مجید تو سمجھ نہیں آتا, یہ اندھا ہے, یہ اندھا ہے. جو یہ اندھا بنا رہا قیامت کے دن بھی اندھا ہی ہوگا, کچھ دکھائی نہیں دے گا اسے, اور بلکہ اندھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا. 73, یہ لوگ آپ کو اس وحی سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے, تاکہ آپ کوئی اور بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں. یہ آگے کہتے تھے تھوڑی سی آپ لچک کر دیں دین میں, تھوڑی ہم لچک کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یعنی آپ اپنے پاس سے اللہ کی بات میں تبدیلی کر کے آپ ان سے بات کریں, اس صورت میں وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے. یعنی اگر آپ ایسا کرتے پھر کہتے بہت بہت اچھے, سارے جھگڑے ختم ہو گئے, کمپرومائز ہو گیا, صلح ہو گئی. 74, اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, یہ عصمت رسول کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے, تو بلا شبہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے. یعنی انہوں نے اتنا زبردست پلان کر کے باتیں کر کے لائے تھے کہ آپ کی عصمت نے آپ کو گویا کہ روک لیا, ورنہ آپ کچھ نہ کچھ مائل ہو, یعنی حملہ ان کا بڑا ہی شدید تھا. 75, اس صورت میں یعنی اگر آپ مائل ہو جاتے, توجہ فرما رہے, اگر آپ مائل ہو جاتے تو اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے, یہ اللہ کا قانون. پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے اے رسول اگر آپ ایسا کر دیتے جیسا وہ چاہ رہے. 76, اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں, اور اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ بھی زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے, جیسا کہ اللہ نے وعدہ پورا کیا. مکے سے رسول پاک کو نکلنا پڑا, بعد میں مکہ ان مشرکین کے ہاتھ سے بھی نکل گیا. 77, یہ ہمارا دستور ہے, سنت اللہ, یہ ہمارا دستور ہے جو ان تمام رسولوں کے ساتھ رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا, اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. 78, زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, یہاں زور اثر مغرب عشاء کی مراد ہے, نماز قائم کرو اور فجر کی نماز بھی, کیونکہ فجر کی نماز حضور کا وقت ہے. یہ قرآن الفجر کہا گیا, فجر کے وقت کی تلاوت مراد روایت کے مطابق نماز فجر ہے. 79, اور رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بیداری میں گزارو. تہجد, تہجد کہتے ہیں, تہجد کا معنی ہوتا ہے نیند کو ترک کرنا, نیند کو ترک کرنا. یہ ایک زائد نافل تعلق, نفل کہتے ہیں جو واجب سے اوپر ہوتا ہے, یہ ایک زائد عمل صرف آپ کے لیے ہے, امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا. نماز شب رسول اللہ پر لازم تھی, باقیوں کے لیے مستحب. 80, اور اس طرح سے کہیے اے میرے رب تو مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی سے نکال, یعنی میں جا جس مسئلے میں داخل ہوں, جس جگہ میں داخل ہوں اور نکلوں سچائی سے, حق پر قائم ہوں, اور اپنے ہاتھ سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو میری مددگار ثابت ہو. اور روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کا مصداق امیر المومنین ہے کہ جو ہر میدان میں رسول اللہ کے لیے اس دین کی مدد کے لیے حاضر رہا کرتے تھے. 81, اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر مجھے جانے پہ مجبور کرو گے تم بھی یہاں نہیں رہو گے, اور یہی پھر وعدہ پورا ہوا. رسول اللہ بتوں کو توڑ رہے تھے فتح مکہ کے بعد, اور یہی آیت پڑھ رہے تھے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا. 82, اور ہم قرآن میں وہ نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے, لیکن ظالموں کے لیے صرف خسارے میں اضافہ کرتے ہیں. ظالم کون؟ جو نہ مانے, جو ڈٹ جائے اپنے سابقہ نظریات پر, کہ میں تو نہیں مانتا, قرآن پر اعتراض شروع کر دے. مثال کے طور پر ہر زمانے میں یہ آیت ہے, مشرکوں کے اپنے مسائل تھے, آج اپنے مسائل ہیں قرآن کے بارے میں لوگوں کو. 83, جو نہیں مانے گا پھر اس کے خسارے میں اضافہ ہوگا, کہ تجھے بات پہنچ گئی پھر تو ڈٹ گیا کہ میں نے نہیں مانی قرآن کی بات, پھر اور خسارے میں اضافہ ہوگا. 83. اور جب ہم انسانوں کو انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ روح گردانی کرتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے, یعنی اللہ بھول جاتا ہے, اپنی دنیا مزے میں لگ جاتا ہے, اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر فوراً مایوس ہو جاتا ہے, یعنی بہت جلد باز ہے. 84 کہہ دیجیے, ہر شخص اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے, یعنی ہر شخص کی جو شخصیت اس نے بنا لی ہے اور یہ شخصیت بھی اپنے اختیاری اعمال کے نتیجے میں بنتی ہے, برے کام کرتے 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 پھر اس کی طبیعت ویسی ہو جاتی ہے, حق بات پر کیسے ری ایکشن دکھانا ہے پھر ویسے ہی دکھاتا ہے, اور اچھے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ شخصیت انسان کے اپنے اعمال سے وجود میں آتی ہے, اچھی یا بری, اور وہی شخصیت جو انسان نے اپنے اعمال سے بنائی ہے قیامت کے دن وہی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اگر بےمان ہے تو پھر بےمانوں کے گروپ میں ہوگا, نہ کہ ایمانداروں کے گروپ. بس آپ کا رب بہتر علم رکھتا ہے کون بہترین راہ ہدایت پر ہے. 85, اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے, کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا. روح کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں بتایا, اپنے امر سے, یعنی وہ جس اللہ تعالیٰ کا کن فیکون والا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی لفظ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے, کیونکہ وہ مسائل نہیں اس جان میں, آسانی کے لیے سمجھایا گیا. تو خدا نے اور ساتھ میں بتا دیا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے, تم اس کا احاطہ گویا کہ نہیں کر سکتے. 86, اور اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی ہے اے رسول وہ آپ سے واپس لے لیں, سلف کر لیں, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اللہ تعالیٰ سے کہے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ واپس کر دے وہی رسول اللہ کو. یہ خداوند عالم اپنی توحید اور اپنا جلال دکھاتا ہے کہ سارا کا سارا اختیار دینا اور واپس لے لینا یہ میرے اختیار میں, کوئی بڑا ہو یا چھوٹا. جیسے آگے آ جائے گا, حضرت سلیمان بیٹھنے کی مہلت بھی نہیں دی گئی, جان نکال لی, فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا آپ کو بیٹھنے کی مہلت بھی نہیں دے دی. 87, سوائے آپ کی رب کی رحمت کے وہ اگر ہو تو پھر وہ کارساز ہے, ورنہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ پر یقیناً اس کا بڑا فضل ہے, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. 88, کہہ دیجئے اے رسول اگر انسان, اس میں ایک اشارہ ہے کہ اگر سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے کفار کے مطالبوں میں آ کے دین میں تبدیلی کر لی, تحریف کر لی, تو اللہ نے جو چیزیں دی اللہ واپس بھی چھین سکتا ہے, اور پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی کسی کا نہیں ہوگا. 88, کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں, سب مل کے کریں تب بھی اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے, اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں ہر مضمون کو پھیر پھیر کر مختلف انداز میں لوگوں کے لیے بیان کیا ہے, لیکن اکثر لوگ کفر پر ڈٹ گئے, کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا, قرآن نہیں ماننا. اب یہ اس زمانے کے ہو یا آج کے, ویسے کہتے ہیں قرآن پر ایمان ہے, قرآن جیسی کتاب ہی کوئی نہیں, لیکن جب قرآن کے بتایا جائے کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے, ہم نے تو آج تک یہ بات ہی نہیں سنی. تم نے کیوں نہیں سنی اس پر غور کرو. 90, اور وہ کہنے لگے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک آپ ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر چشمہ جاری نہ کریں. 91, یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایسا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہر جاری کر دیں. 92, یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں. ڈیمانڈیں دیکھیں ایمان نہ لانے کے بہانے, جیسا کہ خود آپ کا زام ہے, طنز کرے رسول اللہ پر. آپ کہتے ہیں نا آسمان سے اللہ گرا سکتا ہے, جیسے کہ آپ کو زام ہو گیا گرا دو ہمارے اوپر, یا خود اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے. کتنے زیادہ ڈیمانڈ ہو رہی ہیں, مطالبے ہو رہے ہیں کفار کی طرف سے. یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو, یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے ایسی کتاب اپنے ساتھ اتار نہ لائیں جسے ہم پڑھیں. اے رسول کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے, میں تو صرف پیغام پہنچانے والا بشر ہوں. هل كنت الا بشرا رسولا, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, میں تو صرف ایک بشر ہوں اور اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے, میں تمہیں پیغام پہنچاتا ہوں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے, یہ قرآن مجید کی واضح آیات ہے. 95, کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے بس رہے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. یہ خدا دلیل دے رہا ہے, پھر لوگ نہیں مانتے کہ رسول اللہ بشر, عجیب ہے. اللہ دلیل دے رہا ہے کہ اگر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیجتے, بشر ہے لہذا ہم نے بشر بھیجے. پھر بھی جید علماء سے سنا ہے کہ بشر نہیں ہے. کون سے جید علماء ہے بھائی؟ جید نہیں ہے, قرآن جید ہے. کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, یعنی ان باتوں پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وہی اپنے بندوں کا حال یقیناً خوب جانتا اور دیکھتا ہے. 97, اور ہدایت یافتہ وہ ہے جس کی اللہ ہدایت کرے, اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز نہیں پائیں گے. اللہ ہدایت کر رہے قرآن میں, تم کہتے ہو نہیں ماننا, تو پھر دیکھ لو کیا ہوتا ہے انجام. اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھے منہ, اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے, یعنی جیسے دنیا میں بنے ہوئے تھے ہماری ہدایت کے بارے میں, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جب آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے. 98, اور یہ ان کے لیے اس بات کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے خلق کر کے اٹھائے جائیں گے. یہ آیت نمبر 94 ظاہراً رہ گئی ہم سے, آیت نمبر 94 سن لیں. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو اس پر ایمان لانے میں کیا چیز رکاوٹ بنی سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیج دیے. آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہی تعجب ہے کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا دیے, رسول اللہ بشر نہیں ہو سکتے. صریح قرآن کے خلاف بولتے اور ڈرتے بھی نہیں, اور کہتے ہیں ہم نے جید علماء سے. کون سے جید علماء ہیں جنہوں نے اتنی صریح آیات قرآن کے خلاف آپ کو یہ باتیں بتا دی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ ان کے لیے اس بات کا بدلہ ہے جو انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے خلق کر کے اٹھائے جائیں گے. 99, کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے, اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, لیکن ظالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں, اور یہی ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. 100, کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر اختیار رکھتے ہو تو تم خرچ کے خوف سے انہیں روک لیتے. اگر تمہیں اللہ دے دیتا تو تم روک لیتے, کنجوسی کرتے, اور انسان تو بہت ہی کنجوس تنگ دل واقع ہوا ہے. 101, اور بے شک ہم نے موسیٰ کو واضح 9 معجزات نشانیاں عطا کی تھی, اور یہ بات خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے. جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ میرا خیال ہے تم پر جادو ہو گیا ہے, جیسے مشرکین مکہ رسول اللہ کہہ رہے تھے تم پر جادو ہو گیا ہے. ایک ہی جیسے جواب ملتے ہیں, ایک ہی جیسے بہانے ہوتے ہیں لوگوں کے جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا, ایک ہی جیسی تومتیں ہوتی ہیں. 102, موسیٰ نے کہا تو یقیناً جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے ہی بصیرت افروز بنا کر نازل کیا, یعنی یہ معجزات جو میں نے تجھے دکھائے ہیں تجھے پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے, یہ بشر نہیں کر, انسان نہیں کر سکتا. اور اے فرعون میرا خیال ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا, تیرا بھی یہ خیال ہے نا کہ مجھ پہ جادو ہے, میرا بھی یہ خیال ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا. کس کا خیال ٹھیک ہوا؟ حضرت موسیٰ کا. 103, پس فرعون نے ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہٹا دے, مگر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. 104, اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو, پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لے آئیں گے. اب دیکھیں بنی اسرائیل سے بات شروع ہوئی تھی, پھر بنی اسرائیل پہ بات آ گئی, وہ یہ ساری نصیحتیں مسلمانوں کو بھی کی جا رہی ہیں اور ان سے بھی کہا جا رہا ہے بےمانو موسیٰ کا دین یہ نہیں ہے جو تم نے ابھی بنایا ہوا ہے, بےمانیاں کر رہے ہو, یہ چھوڑ دو. 105, اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے, اور اسی حق کے ساتھ یہ نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ حق ہے, یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. اور اے رسول ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. 106, اور ہم نے قرآن کو جدا جدا رکھا, یعنی ٹکڑوں میں نازل ہوا قرآن, تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں, اور ہم نے اسے تدریجن نازل کیا ہے. 107, بس یہ جو ٹھہر ٹھہر کے سنا اس میں پیغام ہے, قرآن کو سپیڈے لگا کر جو ہے نا بغیر سمجھے نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے نازل اس لیے کیا آہستہ آہستہ تاکہ لوگ سمجھیں. کہہ دیجئے تم خواہ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے پہلے جنہیں علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یقیناً وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. جنہیں پہلے علم دیا گیا یعنی اہل کتاب کے نیک لوگ، وہ فوراً ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہی حق، اور وہ بس گر پڑتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سجدوں میں گر پڑتے ہیں، خوشی سے بھی اور شکر سے بھی کہ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، آخری رسول آ گئے. 108 اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار اور ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو گیا، یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ وہ جو ہم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا. 109 اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اللہ ان کے خشوع کو مزید بڑھا دیتا ہے ان کی اس اطاعت کو دیکھ کر. 110 کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے. یہ رسول پاک نے رحمان کہہ کر پکارا تو کافروں نے کہا یہ ہمیں کہتا ہے ایک اللہ، یہ خود دو کو پکار رہا. تو یہ اس کا جواب دیا گیا، اللہ اور رحمان اسماء حسنہ کہ جو اللہ کے اچھے نام ہیں، صفاتی نام، یعنی ہر جب اللہ کے نام لیا جاتا ہے جیسے کہ بتائے گئے تو وہ صفت اپنے کسی اپنے کمال پر کسی نقص و عیب کے بغیر اس میں موجود ہوتی ہے، اور اگر کسی اور کے لیے بعض جیسے استعمال ہوتے ہیں تو اس میں نقص اور عیب موجود ہوتا ہے، کامل صرف اللہ کا وہ نام ہوتا ہے جب خدا کے لیے استعمال ہو. اور آپ اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بہت آہستہ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں. اس سے مراد یعنی جب آواز اونچی، جو روایات کے مطابق اس کا نتیجہ لیا گیا وہ یہ کہ جب جہر کی آواز ہو تو بہت اونچی نہ کی جائے، اور جب اخفات میں پڑھے تو وہ بھی اس طرح نہ ہو کہ جو روٹین سے ہٹ کرو. جہر کی جو نماز ہے اس کو جہر کے ساتھ پڑھنا ہے، حد سے نہیں نکلنا، اور اخفات کی نماز کو اخفات کے ساتھ پڑھنا ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ اعتدال کے ساتھ، رسول اللہ وہاں پہ پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں اور تلاوت کیا کرتے تھے، لوگ سنتے تھے، تو اس میں درمیانی راستہ اختیار کرنے کا کہا گیا. بعض لوگوں نے اس آیت میں گھڑ کر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیچ میں سے نکال لی. یہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک تو 11 اور کہہ دیجئے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ وہ ناتوا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ آ کے مددگار بنے اس پر. اللہ تعالیٰ سے کائنات نہیں بن رہی، اس کو ہیلپ، اسے سنبھل رہی نہیں، کوئی ہیلپ چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے اور نہ وہ ناتوا ہے کہ کوئی آ کر اس کا ولی بنے، یعنی ولی سے مراد یہاں پہ ہیلپ کرنے والا، کارسازی کرنے والا. اور اس کی بڑائی اس طرح بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنے کا حق ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ کہف آغاز سے بنام خدا رحمان رحیم، ثناء کامل یعنی تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کجی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، بالکل سیدھی ہے. اور یہ کہنا بھی کہ یہ مبہم ہے، یعنی یہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھے پن کا یہ مطلب ہے کہ جس میں باتیں ٹیڑھی میڑھی ہوں، سمجھ میں نہ آئے فلان، یہ ایک معنی ہے اس کا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. دو، نہایت مستحکم ہے، یعنی اس کی باتیں پکی ہیں، باقی باتیں اس پر پرکھی جائیں گی، تاکہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، کہ یہ بات بھی گزر چکی. 3، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جنت. 4، اور انہیں خبردار کرے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، وہ کہتے تھے عیسیٰ بیٹے ہیں، عزیر بیٹے ہیں، یہ مشرک کہتے تھے اللہ کی بیٹی ہیں. 5، اس بات کا علم نہ انہیں ہے نہ ان کے باپ دادا کو جنہوں نے یہ غلط عقیدے گھڑے، یہ بڑی جسارت کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور یہ تو بس جھوٹ بولتے ہیں. 6، بس اگر یہ لوگ اس پر ایمان نہ لائے تو ان کی وجہ سے شاید آپ اس رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. رسول اللہ جب ایمان لوگ نہیں لاتے تھے اس تکلیف میں ہوتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے آپ تو اس رنج میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. 7، روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا ہے، کتنی اچھی لگتی ہیں دنیا کی چیزیں، تاکہ ہم ان میں سے آزمائیں کہ ان میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یہ زینت اس لیے نہیں کہ اس کے پیچھے پڑھ کے خدا کو بھول جاؤ، یہ آزمائش کا سبب ہے دنیا کی زینت. 8، اور اس زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم بنجر زمین بنا کے رکھ دیں، یعنی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کے پیچھے اللہ سے غافل نہ ہو. 9، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور کتبے والے، رقیم مرقوم وہ کتبہ جس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، یا بعض کے مطابق وہ دیہات جو اس غار کے نیچے تھا اس کو رقیم کہتے تھے، بہرحال، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے؟ یعنی اللہ ان کو اتنا عرصہ سلا دے، اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ خدا بند عالم جو چاہے کر سکتا ہے. بعض لوگ مثلا کہتے ہیں، مثلا جو شیعہ عقیدہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے بارے میں کہ اتنے سال سے زندہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اتنے سال ان کو سلائے رکھا، جگا دیا، آپ سمجھتے ہیں یہ تعجب کی بات؟ وہ جو چاہے کرے، جتنا مرضی زندہ رکھے. 10، جب انہوں نے ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما اور ہمیں ہمارے کام میں کامیابی عطا فرما، ہماری رہنمائی فرما. پورے سسٹم سے وہ لڑائی مول لے کر ہجرت کر کے آ گئے تھے یہ لوگ، پورے اس کے جو اپنے آپ کو خدا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، قیصر روم وغیرہ، ان کے سامنے یہ لوگ ڈٹ گئے تھے اور نوجوان تھے بالکل. 11، پھر کئی سالوں تک غار میں ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کون ان کی مدت قیام کا بہتر شمار کرتی ہے، یعنی انہیں خود پتا ہوتا ہے ہم کتنا سوئے تھے، یا جب وہ شہر میں جائیں گے تو ان کو صحیح پتا ہوگی یہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں ان لوگوں کو. 13، اے رسول، ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں، وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا، جو ایمان لاتا ہے اللہ پھر اضافہ بھی کرتا ہے. 14، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی کھڑے ہو گئے اپنے نظام پورے کے سامنے ڈٹ کر، تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، پس انہوں نے کہا، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو یہ بالکل ہم نے بے عقلی والی بات کی. اور جس کو یہ بڑا پیارا یہ سین ہے، آپ نے دیکھی ہوگی اصحاب کہف کی جو فلم بنی ہے، نہیں دیکھی تو حتماً دیکھیں، اور آج کل یہ جو ایام ہے اپنے بچوں کو بھی دکھا سکے تو بہترین ایمان کو تازہ کرنے والی فلم ہے اصحاب کہف، حتماً دیکھیے کس طرح انہوں نے پورے نظام کے ساتھ، رومن امپائر کے ساتھ ان جوانوں نے ٹکر لی. اور بات یہ کہ تھے بھی یہ امرا، شہزادے تھے، دنیا بھی ساری ٹھوکر لگا دی اور جان پر بھی کھیل گئے، اور اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ان کو، اور ان کے کام کو قرآن مجید بیان فرماتا ہے. 15، ہماری اس قوم نے تو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہے، یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے، واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بس اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے والوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اور اس مووی میں دکھایا ہوا ہے بادشاہ کی موجودگی میں سب جس کا لاؤ لشکر کھڑا ہوا ہے، بیچ دربار میں ان جوانوں نے ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، جب دوسرے آ کے جھک رہے تھے بادشاہ کو، انہوں نے جھکے بھی نہیں اور انہوں نے دھجیاں اڑا کے سارے ایک توحید کا اعلان کیا وہاں پر. 16، اور جب تم نے مشرکین اور اللہ کے سوا ان معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو غار میں چل کر پناہ لو. پھر انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ اب یہاں سے چلیں، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانی فراہم کر دے گا. 17، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف سے سمٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف سے کترا جاتا ہے، اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہے، یعنی اللہ نے ایسا بندوبست کر دیا کہ ان پہ سورج کی گرمی دھوپ نہیں پڑتی، ان کے لیے ایک مناسب ماحول فراہم کر دیا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ ہدایت کرے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی سرپرست اور رہنمائی کرنے والا نہ پائیں گے، بنیادی بات وہی ہے. 18، اور آپ خیال کریں گے کہ یہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، یعنی اتنا ان کی حالت کو کوئی دیکھے تو لگتا ہے بالکل بیدار ہے، حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہیں، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور الٹے پاؤں بھاگ نکلیں اور ان کی دہشت آپ کو گھیر لے گی. یعنی اللہ نے ایسا بندوبست کر دیا کہ کوئی وہاں پہ جا ہی نہ سکے، ایسی ہیبت اس پر طاری ہو کہ وہاں پر واپس وہاں سے واپس بھاگ ہے. 19 اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کریں، چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا تم لوگ یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو. یعنی اپنی باتوں پہ لڑے نہیں کہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور جبکہ علم نہیں ہوتا جیسے آج کل ہوتا ہے، گمان پہ بات کر دی پھر ڈٹ گیا اور لڑائیاں کی دوسروں کو تومتے لگائی. نیک لوگ کون ہیں؟ اگر پکی بات نہیں ہے، ذہنی گمان والی بات ہے، قطعی علم نہیں ہے، تو کہتے ہیں رب بہتر جانتا ہے. جب ایسا کہیں گے تو پھر لڑائیاں جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے. اب ہر روز نئے نئے عقیدے ایجاد ہوتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گیا، اور لڑائیوں پہ لڑائیاں، فتنوں پہ فتنے. میڈ ان 2019 عقیدے، میڈ ان 2020 عقیدے، میڈ ان 2018 عقیدے، یہ نئے نئے ایجاد کرتے ہیں، خود سے ٹیوے بنا کے لاتے ہیں، بعد میں پھر اس سے لڑائیاں پیش آتی. اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑے نہیں آپس میں، کہتے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنی عمر زندگی ہم یہاں پہ رہے. یہ جو اللہ نے ان کو سلایا اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ جب یہ لوگ انہوں نے اپنا جب ایمان چھپایا ہوا تھا تو یہ آپس میں باتیں کرتے، چھپ چھپ کے تبلیغ کرتے تھے، ملتے تھے، جیسے مکہ کے ابتدائی دور میں رسول اللہ چھپ کے تبلیغ کیا کرتے تھے دار ارکم میں. تو یہ آپس میں کہتے تھے، ان کو حضرت عیسیٰ کی انجیل میں لکھا ہوا ملتا تھا کہ جن باتوں کو آج تم چھپ کے کرتے ہو اور ڈرتے ہو باہر کرنے سے، ایک وقت آئے گا کہ علل اعلان یہ باتیں ہر طرف کی جائیں گی. تو یہ جب اس قیصر روم کی طاقت اور ان کے ظلم دیکھتے تھے کہ وہ پھانسی پہ لگا دیتے، تو یہ کہتے تھے کہ کب ایسا زمانہ آئے گا، یعنی جب یہ ظلم ٹوٹ جائے گا اور یہ تعلیمات اللہ کی یہ ہم علل اعلان کر سکیں گے. تو یہ بار بار یہ تکرار کرتے تھے. پھر اللہ نے ان کو سلا دیا. پھر جب یہ جاگے اور یہ ایک ان میں سے گیا، تو یہ جب واپس آیا تو اس نے پھر اپنے دوستوں سے وہی کہا کہ وہ جو ہم کہا کرتے تھے نا وہ ہو گیا، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے ماحول ہی بدل دیا. جو باتیں ہم چھپ کے کرتے تو رب ظلم کیا جاتا تھا، اب علل اعلان وہی تعلیمات وہاں پر کی جا رہی. تو یہ ان کے سلانے اور دوبارہ اٹھانے میں گویا اللہ نے ان کو وہ دکھانا تھا. انہوں نے کہا تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو، بس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو اور وہ دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے ستھرا ہے، پھر وہاں سے کچھ کھانا لے آئے، اور اسے چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. کون سا کھانا ستھرا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے یہ گندے کھانے کھاتے ہیں، چونکہ یہ تو ایمان لا چکے تھے مشرکین والا، وہ نہ لے کر آئے. 20 اور ہوشیاری سے جائے کیوں؟ کہ پکڑا نہ جائے، چونکہ عوام یہ پیچھے ہوں گے ہمیں پکڑنے کے لیے، چونکہ یہ تو مجرم تھے ان کے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کتنے سال گزر چکے اور سب کچھ بدل گیا. کیونکہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو تمہیں سنسار کریں گے یا اپنے مذہب میں واپس پلٹا لیں گے. سارا ہم وہ غم کیا ہے، ہمارا دین محفوظ رہے، اور اگر ایسا ہوا تو تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے. 21 اور اس طرح ہم نے ان سے لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. لوگوں کو بھی اطلاع مل گئی ان کے جانے سے، بالآخر قصہ لمبا ہے. اور لوگ آئے، اس زمانے میں مسیحیوں کی بحثیں چل رہی تھی بے دینوں سے جو قیامت کا انکار کرتے تھے. تو یہ جب اتنا سو کے اٹھے تو ان پر واضح ہو گیا کہ قیامت بھی آ سکتی ہے، جو اتنی مدت کے بعد دوبارہ، اتنی مدت کو تو ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک جھلک تھی کہ گویا قیامت دوبارہ بھی اللہ زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، تو کچھ نے کہا عمارت بنا دو ان کے غار پر، ان کا رب بھی ان کا حال بہتر جانتا ہے. جنہوں نے ان کے بارے میں غلبہ حاصل کیا وہ کہنے لگے ہم ان کے غار پر ضرور ایک مسجد بناتے ہیں. اور پھر ان کو مسجد ایک وہاں پر بنا دی گئی. 22 کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے. یہ سب دیکھے بغیر اندازے لگا رہے ہیں. اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. پہلی دو باتوں کو اللہ نے کہا یہ دیکھے بغیر اندازے لگا رہے ہیں، اور تیسری بات کو اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کیا، لہذا غالب گمان یہ ہے کہ یہ تعداد صحیح ہے، سات اور آٹھواں کتا. کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، ان کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، لہذا آپ ان کے بارے میں سطحی گفتگو کے علاوہ بحث نہ کریں. بہت خوبصورت یہ پیغام ہے پھر قرآن کا، اللہ نے ان کا کام بتایا ہے بڑا واضح کر کے، اور ان کے کتنے تھے، ان کے مثلا عدد کتنا تھا، یہ اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی. ابھی قرآن میں سے لوگ ہدایت نہیں لیتے، قرآن میں زبریں کتنی آئی ہیں، قرآن میں الف کتنا آیا ہے، الٹا پڑھو تو یوں ہو جاتا ہے، اس کی یوں کر دو یوں ہو جاتا، کرتب دکھاتے ہدایت نہیں لیتے. ٹھیک ہے بچوں کے لیے شروع میں کتنی دفعہ الف آیا کتنی، ٹھیک ہے کیلکولیشن الٹی سیدھی پتہ نہیں، 9/11 نکال لیا قرآن میں سے، پہلے یاد نہیں آیا تھا، پہلے نہیں پتا تھا، اب پتا چل گیا، الٹے سیدھے کر کے وہ جو لینا ہے قرآن سے وہ نہیں لیتے، باقی سب لغویات کرتے رہتے. اللہ نے عدد کو لفٹ ہی نہیں کرائی، ان کا کام بتایا. اور رسول پاک سے بھی کہا کہ اس میں زیادہ بحث ہی نہ کریں ان سے، حالانکہ رسول اللہ سے کہہ سکتے تھے آپ کہیں اتنے ہیں اور بس یہی بات، آپ ان سے بحث نہ کریں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل ان کا کام امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے کیا تھا، اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی سے کچھ دریافت کریں. اور آپ کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی کہیں انشاءاللہ، یعنی اپنے آپ پر اعتماد کر کے نہ کہیں میں کر دوں گا، اللہ پر تکیہ کریں، اور یہ مومنوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کریں اور کہہ دیجئے امید ہے میرا رب اس سے قریب تر حقیقت کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. یعنی مثلا اگر بندہ کہے کہ میں ایک کام کروں گا اور اس کے بعد اس کام کو نہ کر سکے، کسی وجہ سے رہ جائے اس سے، تو پھر کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ، چونکہ میں نے انشاءاللہ کہا تھا، اگر خدا نے میرے دل سے یہ چیز نکال دی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی اور یہ کام نہ کرنے میرے لیے بہتر تھا. بہت خوبصورت ہے یہ، اور خدا اس سے اور کسی بہتری کی طرف میری ہدایت کر دے گا، یعنی ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ وہ کام نہ کرنا بہتر نہ ہو، اب کرنا بہتر ہو، بعد میں کرنا بہتر. انشاءاللہ ہر کام کے ساتھ زبان سے بھی اور اندر سے بھی، یہ انسان پر ایمان ہونا چاہیے. 25 اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 کا اضافہ کیا. آپ کہہ دیجئے ان کے قیام کی مدت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ جو اوپر آیت آئی ہے نا 309 سال، یہ اس جملے کی وجہ سے کہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، علی الظاہر یہ مربوط ہے، وہ جو کہہ رہے تھے اتنے یہ تھے، اتنا ان کا کتا تھا، اتنے یہ تھے، اور وہی انہی کے اندازوں میں سے ایک اندازہ یہ ہے کہ 309 سال رہے. اور اس کے جواب میں آگے یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے میرا اللہ بہتر جانتا ہے کتنا رہے تھے، یہ نہ کرو کون کتنے سال رہا تھا. آپ کہہ دیجئے ان کے قیام کی مدت اللہ بہتر جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کی غیبی باتیں صرف وہی جانتا ہے، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی سرپرست نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے. 27 اے رسول، آپ کے پروردگار کی کتاب کے ذریعے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دیں، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ آپ قرآن کی آیت سے ایک بات سمجھیں، پھر آپ سے کوئی کہے کہ یہ کر کے مراد یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے. آپ کہیں قرآن سے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو آپ لے کر آئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس لیے اہل بیت نے پھر میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ جو جمی ہوئی ہے برف وہ پگھلے. اس لیے اہل بیت نے فرمایا کہ ہماری بات سے قرآن کو تبدیل مت کر دینا، بلکہ ہماری بات سے مراد جو ہم سے منسوب ہے، تمہیں نہیں پتا ہم نے کی ہے یا نہیں کی، معیار یہ ہے کہ اس کو قرآن پر پیش کرنا، اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا، نہ قرآن کو بدل دینا اس سے، جو آج کل لوگ کر رہے ہیں اور بڑا اس پر شور و غوغا بھی کرتے ہیں. واضح ہے یہ بالکل. 13 رب کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، یہ کتاب آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دے، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پائیں گے. اتمام حجت ہے. 28 اور اے رسول، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ محدود رکھے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرے. کیا آپ دنیاوی زندگی کی آرائش کے خواہش مند ہیں؟ عجیب، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے یہ جو غریب آپ پر ایمان لائے اور صبح شام اللہ کے ذکر کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کی طرف نہ دیکھیں. اب رسول اللہ دنیا پرست نہیں ہے واضح، لیکن کیوں دیکھتے تھے ادھر؟ کہ یہ بھی ایمان لے آئے، تڑپتے تھے اگر یہ ایمان لے آئے تو دن کی بہت ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ چھوڑ دو آپ، یہ آپ کے ساتھ ہی ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جن کو ہم نے یہ دنیا کی زینت عطا کی ہے ان کی طرف نگاہیں نہ کریں، اور آپ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. یہ اب بات واضح ہو گئی، کیونکہ وہ کہتے تھے ان غریبوں کو ہٹاؤ تب ہم تمہاری بات سنیں گے. اللہ نے کہا نہیں، اس کا دل غافل ہے، اس کی بات نہیں ماننی آپ. اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہو، اس کی فکر چھوڑ دیں آپ، آپ ان کی فکر کریں، ان کے ساتھ رہیں. 29 اور کہہ دیجئے حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے. حق کا معیار کیا ہے؟ پہلا معیار، سب سے بڑا معیار جو اللہ کی طرف سے آئے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کر دے، کفر کر دے. ہم نے ظالموں کے لیے یقیناً ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیرے میں لے رہی ہوں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی داد رسی ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. بدترین مشروب اور بدترین ٹھکانہ ہے پگھلا ہوا تانبا، تصور کر سکتے پینا، سب کچھ بھون کے جلا کے تباہ کر دے گا. 30 بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو ہم نیک اعمال بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. 31 ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے اور باریک انہیں مزین کیا جائے گا. جنت کے بیوٹی پارلر میں مثلا، جن کو بیوٹی پارلر کا شوق ہے وہ سن لے، جنت میں ان کو مزین کیا جائے گا سونے کے کنگنوں سے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑوں میں ملبوس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. بہترین ثواب اور بہترین منزل ہے. 32 اے رسول، ان سے دو آدمیوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی اور دونوں کے درمیان کھیتی بنائی تھی. آپ سین دیکھیں، تصور کریں، دو باغات ہیں انگور کے، ان کے درمیان جگہ خالی ہے، وہاں کھیتی ہے اور ان کے ارد گرد کھجور کے درخت ہیں، یعنی زبردست باغ تھا اور اسی پہ وہ اکڑ رہا تھا. جیسے دنیا جس کے پاس زیادہ ہو اس کو اکڑ بھی زیادہ آ جاتی ہے. اس کے جو ساتھی جس سے بات کرتا ہے وہ نادار ہے لیکن ہے مومن، اور یہ جو ہے باتوں سے لگے گا یہ بھی بظاہر مومن ہے لیکن دنیا نے اس کو اتنا مست کر دیا، اس کے دماغ کو خراب کر دیا کہ آگے اس کی باتوں سے خود آپ کو پتا چل جائے گا. 33 دونوں باغوں نے خوب پھل دیا اور ذرا بھی کمی نہ کی، اور ان کے درمیان ہم نے نہر جاری کر دی تھی اور اسے پھل ملتا رہا. پس وہ باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں بھی میں زیادہ معزز ہوں. اتراتا ہے نا بندہ، میرے پاس زیادہ ہے دوسروں پر اپنا مال. بعض لوگ ہوتے ہیں بازار سے کوئی چیز خرید کے لاتے تو پھر جا کے مثلاً اپنے دوستوں کو، کلاس فیلوز کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کو شعور نہیں ہوتا کہ اس میں غریب لوگ بھی ہیں، تو ان کو دکھا کر ان کی حسرت بیدار نہ کی جائے. اپنی اکڑ، میرا ابا ہمارے لیے یہ والی، یہ کھلونا لے کر آیا، سارے اس کو دیکھو. یہ سکھانا چاہیے بچوں کو کہ اگر آپ کے پاس ایسے بچے ہیں کہ جو غریب ہیں تو ان کے سامنے اپنی یہ الٹی سیدھی حرکتیں جا کر نہ کیا کرو، اور اگر تمہیں چیز اچھی لگتی چھپا کے رکھو، اور یا پھر ہمت ہے تو پھر جو ہے ان کو بھی دو تاکہ پھر وہ بھی اس کے ساتھ حسرت کا شکار نہ ہو، کیونکہ جب انہیں تکلیف پہنچے گی تو ان کا گلہ اللہ کے ساتھ ہوگا اور اللہ پھر تم سے ناراض ہوگا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. تقویٰ والوں کے لیے آسان ہے، دوسرے کہیں گے اب یہ کم کہ نئی بات کر دی. 34-35 اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا. ظلم کیا؟ یعنی اکڑتا ہوا، اور کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، میں نے سارا سیکیورٹی کا بندوبست کر لیا ہے، جو کچھ کیا جا سکتا ہے، اب یہ باغ جو ہے نا کبھی خراب نہیں ہوگا. ایسے ہی لوگ اپنی دنیا پر اتراتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اب اتنا میں نے جمع کر لیا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی مسئلہ بنے. ابھی کئیوں کو تو کرونا وائرس نے ٹھیک کر دیا کہ طبیعت ان کی. آپ دنیا میں 3.5 ملین کے لگ بھگ بے روزگار ہو گئے امریکہ میں صرف، اور باقی جگہوں کے اپنے اعداد و شمار. ہم نے ایسا بندوبست کر لیا، ایسی اکانومی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے ہو جاتا. ہمارا مال بھی زیادہ ہے، ہمارے بندے بھی، ہماری آرمی بھی زیادہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا. میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی فنا ہو جائے گا 36, اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے. یہ اب آگے کو پتہ چلے گا, اللہ کو مانتا ہے لیکن دنیا کی کثرت میں کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں خیال نہیں کرتا قیامت آنے والی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ موج مستی کرنا چاہتا ہے اور قیامت روکتی ہے. اور اگر میرے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو میں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ وہاں پاؤں گا. یہاں بھی مولا کا کرم ہے, وہاں بھی مولا کرم کرے گا. اور غریبوں, تم یہاں بھی بدبخت ہو, تم وہاں بھی بدبخت ہوگے. یہ مالدار بےمانوں کے بعض اوقات ڈائلاگ ہوتے ہیں. 37, اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا, کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر لطفے سے پیدا کیا پھر تجھے ایک ٹھیک ٹھاک معتدل مرد بنا دیا؟ 38, لیکن میرا رب تو اللہ ہی ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. 39, اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے ذریعے سے جو ملتی ہے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو بعید نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر عنایت کر دے اور تیرے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے اور وہ صاف میدان بن کے رہ جائے. یہ اس کو اب سمجھا رہا ہے کہ اللہ سے ڈر, اللہ کچھ بھی کر سکتا, اترا نہیں. 41, یا اس کا پانی نیچے اتر جائے تو پھر تو اسے طلب بھی نہ کر سکے, پانی نیچے چلا جائے جیسا کہ ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر. 42, چنانچہ اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا, پس وہ اپنے, اب وہ آفت آ گئی باغ پر, اب سین چینج ہوتا ہے, وہ جو اکڑ رہا تھا ڈائلگ بول رہا تھا اب کیا کرتا ہے. پس وہ اپنے باغ کو اپنی چھتوں پر گرا پڑا دیکھ کر اس سرمائے پر ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے باغ پر لگایا تھا. بڑی پلاننگ کر کے انویسٹمنٹ کی تھی, اب جب حالت دیکھ کے کہتا ہوئے 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 کاش اتنے پیسے نہ لگاتا جو یہاں پہ لگا دیے, انویسٹمنٹ ہی ساری خراب ہوگی. اب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا یوں تو یہ تو فلان ساری اڑ دی, اور کہنے لگا اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. ایسے موقع پہ سب کو اللہ یاد آ جاتا, جب تک دولت ہوتی ہے تب تک نشہ ان کا نہیں ٹوٹتا. 43, اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا. میرے پاس بندے بھی زیادہ ہیں تو بندے لاؤ اللہ سے بدلہ لے لو, نہ لے سکا. 44, یہاں سے آیا ہوا کہ اقتدار تو خدا برحق کے لیے مختص ہے, اس کا انعام بہتر ہے اور اسی کا انجام, اسی کا دیا ہوا انجام اچھا ہے. 45, اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال پیش کرے کہ یہ زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا جس سے زندگی کی اگنے والی چیزیں گھنی ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے پودے پھل پھول جاتے ہیں تم بھی بڑھ کر جوان ہو جاتے ہو, طاقتور ہو جاتے ہو, انسان بھی, پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئے, تھوڑی دیر بعد وہ پودے کیا ہوتے ہیں, ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں, خشک ہو جاتے ہیں, ہوائیں اسے اڑاتی ہیں, بڑھاپے میں ہوائیں اڑا رہی ہوتی ہیں, اپنے پاس نہ کوئی کمائی کا ذریعہ ہوتا, کبھی بچے کو کہہ رہا ہے, کبھی خشک کو کہہ رہا ہے اسپتال لے جاؤ. بعض اوقات کہتے ہیں مطلب بڑوں کی حالت ہوتی ہے کہ مجھے واش روم لے جاؤ, فلان کر دو, ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. 46, توجہ فرمائیں, مال اور اولاد تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے, یہ تمہیں غافل نہ کرے اللہ سے, یہ مراد, یہ زینت ہے لیکن یہ دنیاوی زندگی کی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً اللہ تمہیں آخرت میں بھی کرے گا, یہ آزمائش ہے. اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہے. 47, اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے, اب آخرت کا بیان آ گیا, اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو آپ صاف میدان دیکھیں گے اور ہم سب کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے کہ چھپ کر کسی زیر زمین جگہ میں یا کسی خلائی جگہ میں چلا جائے. 48, اور وہ صف در صف لائن حاضر, لائن در لائن تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں خلق کیا تھا, بلکہ تمہیں تو گمان تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا, تمہیں تو یہ گمان تھا. اب دیکھو اکیلے کھڑے ہو, کدھر ہے تمہاری پارٹیاں, کدھر ہے تمہارے ٹیلی فون کال جو تم سفارشوں کے لیے اور بچنے کے لیے کر دیا کرتے تھے, کدھر ہے تمہارے شریک؟ 49, اور نامہ اعمال سامنے کر دیا جائے گا, اس وقت آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی ان کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ, یہ خرابیاں ہماری, یہاں پہ بڑی پارٹیاں کرتے تھے, اور یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری رسوائی, یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے, سب کچھ لکھ رکھا ہے. یعنی ایسی باتیں کہ جو سمجھتے تھے تو گناہ ہی کوئی نہیں, تو کارن ہوتا مسئلہ ہی کوئی نہیں, تو کہیں گے کہ یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے, یہ بھی اللہ نے نہیں چھوڑا, یہ خدا بتا رہا تھا کہ انسان پہلے سمجھے. اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کچھ حاضر پائیں گے, اور آپ کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. 50 اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, وہ جنات میں سے تھا, پس اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا, فاسق ہو گیا. فسقہ کا لفظ ہے, آپ کے رب کی, اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا. تو کیا تم لوگ میرے سوا اسے اور اس کی نسل کو اپنے اولیاء بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی وہ فاسق ہے, اب تم اس کی باتیں مانتے ہو, میری باتوں کے ساتھ اس کو شریک بناتے ہو, میری باتیں چھوڑ کر کبھی میری مانتے ہو کبھی اس کی مانتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. یہ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے. یعنی میری بات کو بدل کے شیطان کی بات کو اپنا لو. میں نے 51 میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کرایا اور نہ ہی خود ان کی اپنی تخلیق کا, اور میں کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں. یعنی تم شیطان کو کوئی چیز سمجھتے ہو, شیطان کچھ بھی نہیں ہے, نہ وہ یہ کہ کوئی, یہ خاص طور پہ ان کے لیے جو دو خداؤں کے قائل تھے, نیکی کا خدا اور برائی کا خدا. تو برائی کا خدا کون ہوا؟ مثلا ابلیس ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی دو نہیں ہے, ان کی کوئی شرکت نہیں ہے, اور نہ ہی ان کو میں اپنا کوئی مددگار بناتا ہوں. البتہ قرآن کی باقی آیت میں واضح ہے اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ لوگ پھر اس کے اندر سے اپنے مرض بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. صحیفہ کاملہ کی بعض دعاؤں میں کہ جو ہفتے کی دن کی دعائیں ہیں, ہفتے کے ہر ہفتے کی دعا ہے, ہفتے کے ہر دن کی دعا ہے, امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے, آپ اس میں دیکھیں. ظاہراً جو سوموار کی دعا ہے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے, تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو بنا, آسمان و زمین کو بناتے ہوئے کسی کو گواہ نہیں بنایا, اس نے تنہا ساری کائنات کو خلق کیا. بعض لوگ متشابہات میں سے پھر خرابیاں کرتے ہیں. 51-52 اور جس دن اللہ فرمائے گا انہیں بلاؤ جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا, تو وہ انہیں بلائیں گے لیکن انہیں جواب نہیں دیں گے. انہیں دنیا میں سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن یہ ہمارا ساتھ دے کے اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے, جیسے مشرک کہا کرتے تھے ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے. تو اللہ کہے گا بلاؤ, انہیں بلاؤ جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا, تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں. یعنی وہ اس طرف ہوں گے اور یہ اس طرف ہوں گے. 53 اور مجرم اس دن آتش جہنم کو دیکھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے, اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. 54 اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے, مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے, کہتا ہے یہ نہیں سمجھ آتا, یہ نہیں سمجھ. وہ کہتے تھے ہم نے ماننا نہیں ہے اس کو, یہ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن بات پھر بھی نہیں مانتے, یہ فرق ہے. کہتے قرآن جیسی کتاب ہی کوئی نہیں, لیکن اس کو پڑھے توبہ توبہ توبہ, اس سے کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک ایک لفظ کے 30-30 معنی نکلتے ہیں, ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تھوڑے سے فرق کے ساتھ اسی کیٹیگری میں ہے, نہ وہ قرآن سے استفادہ کر سکتے نہ یہ قرآن سے استفادہ کر سکتے, جو ڈٹا ہوا کہتے سمجھ نہیں آتے. یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے, اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے, کسی اور پر نہیں, اللہ پر بہتان ہے. 55 اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے معافی طلب کرنے سے ان لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جائے جو ان کے ساتھ, جو ان کے پہلوں کے ساتھ ہوا, یا ان کے سامنے بھی عذاب آ جائے. یعنی جب تک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آئے یا ان کو ہلاک نہ کر دیا جائے وہ نہیں رکے گی, یا ہمیں مار ڈال یا ہم پہ عذاب لیا, یہ نبیوں سے کہا کرتے تھے. 56 اور ہم پیغمبروں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں اور خبردار کریں, اور کفار باطل باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, یعنی جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کی آیات کا, وہ اپنی من گھڑت باتیں لے کے دلیلیں, وہ بھی دلیلیں لاتے ہیں, یہ ہماری دلیل ہے, ہمارے بڑے زبردست دلیل والے ہمیں لوگوں نے بتائی ہے. وہ باطل باتوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں تاکہ اس طرح حق بات کو مسترد کر دیں. انہوں نے میری آیات کو اور ان باتوں کو جن کے ذریعے انہیں خبردار کی گئی تھی مذاق بنا دیا. یعنی یہ آیات اللہ کی آیات ہیں, ان کے مقابلے میں دلیلیں لاتے ہو, اللہ کی آیات کو مذاق بنا دیا. 57, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی. ہر بات قرآن کی حقانیت اور قرآن کے سمجھ میں آنے پر بات کر رہی. الفاظ سنیے قرآن کے, کچھ لوگ کہتے ہیں کون سا ترجمہ, فلان ترجمہ لے کر آئے, جو مرضی ترجمہ پڑھ لو, حاشیے چھوڑ کر جو مرضی ترجمہ پڑھ لو, یہی لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے منہ پھیر لیا. اس سے بڑھ کر ظالم کون کہتا ہے ہم یہ نہیں کرتے, ہم نے جید علماء سے سنا ہوا, سبحان اللہ. تو اس نے منہ پھیر لیا اور جو گناہوں کو بھول گیا جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکا تھا. اور یہ بھی گناہ ہے بغیر قرآن کے دین سیکھ لینا. اپنے اوپر غور کرو کہاں پہ غلطی ہوئی ہے, قرآن کی باتیں کیوں نہیں لگ رہی ہیں, اس سسٹم کو چینج کرو جس میں قرآن ہے ہی نہیں اور تم 70 سال کے ہو گئے ہو. اس سسٹم کو بدلو, اس سسٹم پہ اعتراض کرو جس نے تمہیں قرآن سے دور رکھا ہوا. نہ کہ کہو یہ تو باتیں ہم نے یہ نہیں مانی جا سکتی, ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر یقیناً پردے ڈال دیے تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکے. جن کو قرآن کی بات سمجھ نہیں آئی ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں کو سنگین کر دیے. اور اب اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے, اے رسول, رسول ہے نا قرآن سمجھانے والا, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے سمجھ لیں, اے رسول آپ اگر انہیں بلائیں گے تو یہ رائے راست پر نہیں آئیں گے. آپ انہیں قرآن سے ہدایت کرتے ہیں جو قرآن کی طرف نہیں آ رہا, آپ جتنا بلا لو یہ کبھی رائے راست پر نہیں آئیں گے. 58, اور آپ کا پروردگار یقیناً اور آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا رحمت کا مالک ہے, اگر وہ ان کی حرکات پر انہیں گرفت میں لینا چاہتا تو انہیں جلد ہی عذاب دے دیتا, لیکن ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے, وہ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہرگز نہیں پائیں گے. 59, ان بستیوں کو ہم نے اس وقت اور ان بستیوں کو ہم نے اس وقت ہلاکت میں ڈال دیا جب انہوں نے ظلم کیا, اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا. اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا, ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ شاگرد تھا, جب تک میں دونوں سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچوں اپنا سفر جاری رکھوں گا, خواہ برسوں چلتا رہوں. مسمم ارادہ ہے, گویا کہ حضرت موسیٰ کو بتایا گیا تھا, نشانی بھی بتائی گئی تھی کہ جہاں دو دریا جن کو دو سمندر کہا جا رہا ہے وہاں ملتے ہیں, وہاں پر آپ کو ایک اللہ کا بندہ ملے گا, آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے, روایات کے مطابق جو حضرت خضر ہے. اور نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ وہاں پر یہ جو مچھلی ہوگی یہ زندہ ہو کر اپنا رستہ دریا میں, اس میں سمندر میں یا دریا میں بنا لے گی. اب یہ واقعہ وہ شروع ہو رہا ہے, جب وہ ان دونوں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے, تو اس مچھلی نے چیر کر سمندر میں اپنا رستہ بنا لیا. 62, جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا, ہمارا کھانا لاؤ, ہم اس سفر سے تھک گئے. 63, جوان نے کہا, بھلا آپ نے دیکھا, یعنی اس کو بھی وہ ہوا کہ بھلا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہی بھول گیا, اور مجھے شیطان کے سوا کوئی نہیں بھلا سکتا کہ میں اسے میں نے یاد نہیں رکھا, اور اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا رستہ بنایا تھا. اب یہی نشانی تھی جو حضرت موسیٰ کو بتائی گئی تھی اس اللہ کے نیک بندے کے ملنے کی. 64, موسیٰ نے کہا, یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی, چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے. 65, وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے, جن روایات کے مطابق جو حضرت خضر علیہ السلام ہے, کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے علم سکھایا تھا, وہ علم کہ جو حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا. حالانکہ کلیم اللہ ہے, اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کچھ چیزیں عطا کرتا ہے, بعض کو عطا نہیں کرتا. حالانکہ اگر مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ کا مرتبہ بڑا ہوگا, کلیم اللہ ہے, ٹھیک ہے, صاحب شریعت نبی ہے, صاحب کتاب ہے, اور حضرت خضر اس طرح سے نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا تھا کہ جو حضرت موسیٰ کو عطا نہیں کیا ہوا. اب دیکھیے 66 موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ مفید علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. اور یہ پیچھے چل سکتا ہوں یعنی اگر علم سیکھنا ہے تو فالو کرنا پڑے گا شاگرد کے استاد کے پیچھے چلنا. 67 اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. 68 اور اس بات پر بھلا آپ کیسے صبر کر سکتے جو آپ کے احاطہ علم میں نہیں ہے, یعنی آپ کی شریعت کے مطابق وہ کام جرم ہے اور میں اور اللہ کے کسی باطنی نظام کے تحت وہ کر رہا ہوں, آپ تو اعتراض کریں گے. 69 موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. 70 اس نے کہا اگر آپ میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت تک مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود اس کے بارے میں آپ کو ذکر نہ کروں. 71 چنانچہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی میں شگاف ڈال دیا, حضرت خضر نے کشتی کو خراب کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں شگاف اس لیے ڈالا کہ کشتی والوں کو غرق کر دے, یہ تو آپ نے بڑا ہی نامناسب اقدام کیا ہے. 72 اس نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. 73 موسیٰ نے کہا مجھ سے جو بھول ہوئی ہے اس پر میرا مواخذہ نہ کرے اور میرے اس معاملے میں مجھ سے سختی نہ کرے, وہ مجھے مثلا میں یہ نہیں کر پایا. البتہ یہ حضرت موسیٰ یہ نہیں کہ صابر نہیں تھے, لیکن چونکہ صاحب شریعت نبی تھے اور انہوں نے جو ان کو ظاہر پہ مامور کیا تھا اس کے خلاف تو انہوں نے امر میں معروف کرنا تھا, ان کا یہ سوال بھی اپنی جگہ پر تھا. اس پر دقت فرمائیں, توجہ فرمائیں. موسیٰ نے کہا مجھ سے بھول اس پر میرا مواخذہ نہ کرے اور اس معاملے میں مجھ سے سختی نہ کرے. 74 پھر روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس نے لڑکے کو قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے مار ڈالا, یہ تو آپ نے واقعی برا کام کیا. موسیٰ کی ذمہ داری تھی, یہ کہتے کہ یہ آپ نے کیا کیا, قتل اتنا بڑا جرم ہے. 75 اس نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے. 76 موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی بات پر سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں, میری طرف سے آپ یقیناً عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں, یعنی میری طرف سے آپ عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں, اس کے بعد میں اگر اور کوئی سوال کروں تو پھر آپ میری بات کو نہ مانیں. اللہ ظاہر میں نے دو آیات آگے پڑھ دیے, آج کا جز انشاءاللہ تمام ہوا اور خدا نے چاہا تو انشاءاللہ کل دوبارہ اگلے جز کو پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.